خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرا، خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرا، فقه شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ۔
مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین، الحمدللہ ہم روزانہ ہمارے پیارے پیارے معتکفین اسلامی بھائیوں کے جذبات، احساسات و تاثرات دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ آئیے آج دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں۔
تجھ پہ سکتے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالیٰ نے کیا قرآن ہے، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا۔
ابھی حلقوں میں لباس پہنے کے، اس کے مدنی پھول سکھائے جا رہے ہیں کہ لباس کس طرح رکھیں گے، اس کا کس طرح پہنیں گے، کہ پہلے کون سا ہم نے آٹھ ڈالنا ہے، کون سے پہلے ہم نے شلوار میں پانچ ڈالنا ہے۔
سنتے اور آداب میں آج کیا سکھایا جا رہا ہے؟
لباس پہننے کا طریقہ۔
اسلام بھائی خوشی سے سیکھ رہے ہیں؟
الحمدللہ ماشاءاللہ عزوجل، اسلامی بھائی بڑی خوشی سے بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، ان کے اندر ایک بہت جذبہ ہے سیکھنے کا۔
سب سے پہلے اگر قمیض پہننی ہے تو سب سے پہلے ہم دایاں ہاتھ اس میں ڈالیں گے، پھر اس کے بعد بایاں ہاتھ ڈالیں گے۔ اگر ہم نے شلوار پہننی ہے تو اس کے پہلے سب سے پہلے ہم سیدھا پاؤں وہ ڈالیں گے، پھر اس کے بعد الٹا پاؤں وہ ڈالیں گے۔
الف با تا، اس طرح سے پہلے میں نے قرآن پاک نہیں پڑھا تھا۔ نہیں کوئی شرم نہیں، اچھی بات ہے، پہلے مجھے نہیں پتا تھا اور اب میں انشاءاللہ جو ہے پورا تجدید کے ساتھ پڑھوں گا قرآن پاک۔
میں ڈرائیونگ کرتا ہوں، بنگلے پہ گاڑی چلاتا ہوں، میرے بھائی نے میرا ذہن بنایا کہ آپ فیضان مدینہ میں جا کے بیٹھو، میں نماز بھی نہیں پڑھتا تھا ایک ٹائم کی بھی، تو انہوں نے میرے سے بولا کہ آپ جاؤ یہاں پہ، انشاءاللہ آپ کا دل لگے گا بہت۔ یہاں آنے کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ یہاں سے نہ باہر جاتے ہیں نہ کہیں جاتے ہیں، نماز پڑھنا ہے، اعتکاف میں بیٹھنا ہے اور روزے رکھنا ہے، نشے بھی کرتے ہیں لوگ، سمجھنا ڈرائیونگ کے اندر کافی لائنیں ایسی ہوتی ہیں، اسی طریقے سے ڈرائیوروں کے ساتھ بیٹھتے تھے، ایک ٹائم کی بھی نماز نہیں پڑھتے تھے، غلط صحبتوں میں سمجھے نا الٹی سیدھی حرکتیں کرنا۔ ان کی صحبت کی وجہ سے میں نماز سے بھی بالکل دور ہو گیا تھا، روزوں سے بھی، کسی بھی سمجھے نا کتنے سالوں سے روزے نہیں رکھے تھے، نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ یہ تو اب یہاں ان کے پتا چلا ہے کہ کتنی فضیلت ہے اس چیز کی۔ میرے بھائی کافی میرے کو بولتا تھا، وہ نماز کے لیے چلنے کے لیے فیضان مدینہ سمجھے استماع میں لے کے آنے کے لیے وہ مجھے بولتا تھا، میں بھاگ جاتا تھا، نکل جاتا تھا، وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہوتا تھا۔ یہاں ان کے جب اپنے مدنی بھائیوں سے ملے، یہاں سے پھر بابا جان کے تو زیارت کی، تو پھر مدینہ مدینہ ہو گیا انشاءاللہ کہ بس اب ایسا ہوا ہے کہ داڑھی شریف بھی رکھ لی اور انشاءاللہ پانچوں ٹائم کی نماز بھی پڑھیں گے۔
بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت دل کو جو ہے نا سکون مل رہا ہے، بہت سکون مل رہا ہے۔ میں شروع شروع میں جو ہے نا وہ گلزار حبیب میں آتا، جب نیا نیا دعوت اسلامی بنا تھا نا، میں چھوٹا آتا تھا، میں ادھر اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ آتا تھا، پھر کئی عرصے سے میں صرف دعوت اسلامی کے علاقے کے جو لوگ ہیں نا ان کے ساتھ آتا رہتا تھا۔ بہت اچھا انداز ہے، ایسا انداز میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ حالانکہ ہم سے جو ہے نا کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، مگر وہ مسکرا کے جو ہے نا ہمیں اصلاح کرتے ہمارا۔
یہاں پر آ کے الحمدللہ مجھے بہت اچھا لگا، جو بھی میں سیڑھیاں اوپر چڑھا اور میری کیفیت چینج ہو گئی، ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو گیا، میری اہل سنت کا فیض ہے، اللہ کا پاک کا شکر ہے کہ ادھر دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ پہلے جیسے میں تھا اب میں ایسے نہیں رہا، پہلے ہر کسی سے لڑائی بد اخلاقی، اب میرا دل کی دنیا ایسے بدل گئی ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں ادھر سے کیسے جاؤں واپس۔
ڈرائیونگ کا میں کام کرتا ہوں، ایک مہینے کے احتساب میں ادھر آیا ہوں، یہاں پر آ کے میرے کو بہت اچھا ماحول لگا ہے اور انشاءاللہ میں نے یہ ذہن کرا ہے مہینے کا کر کے احتساب جو ہے نا پھر یہیں سے سیدھا قافلے میں جانا ہے ایک مہینے کے۔ نماز روزے کی یہاں پر پابندی ہے، یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے، اسلامی بھائیوں کا ماشاءاللہ اچھی، اس سے کہتے ہیں باہر اتنا مول نہیں ہے جتنا یہاں پر اچھا مول ہے، بہت فرق ہے یہاں پر لہجہ اچھا ہے، اسلامی بھائیوں کا اچھی باتیں بتاتے ہیں، سب کچھ ہے، باہر تو بے حیائی ہے ہر چیز ہے، وہاں مول صحیح نہیں ہے باہر کا۔
سردار آباد کس شہر کو کہتے ہیں؟
فیصل آباد، یہ ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں سردار آباد، اور ہمارے ادھر محدث اعظم پاکستان ہے مولانا محمد سردار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا مزار شریف ہے، اس لیے ان کی نسبت سے ان کو سردار آباد کہتے ہیں۔ میری والدہ نے کہا آپ ادھر جاؤ پیر و مرشد کے قدموں میں، ادھر دعا کرنا۔
پھر سب کی زیادت ہوئی؟
جی الحمدللہ سحری بھی کی ہم نے ان کے ساتھ.
مدنی ماحول باپا کا بیان, مدنی مذاکرہ اور نگران شورا کا بیان ماشاءاللہ بہت اچھے لگتے ہیں, اس لیے ہم ادھر آ گئے. ادھر اپنے گھر میں بھی دیکھتے ہیں پر مگر جو سامنے ہوتا ہے وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. وہاں بس روزہ رکھ کے نماز وغیرہ پڑھتے تھے, سو جاتے تھے. ادھر ماشاءاللہ ہلکے لگ رہے ہیں اور سیکھ علم دین سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. اس کے بعد جو ہے نماز تہجد اشراط چار شدہ کبھی بھی نصیب نہیں ہوتی تھی, ادھر الحمدللہ نصیب ہوتی ہے.
کھجور روٹیاں سیری کرنے اسلامی بھائی یہاں تشریف لائیں. کھجور روٹیاں سیری کرنے اسلامی بھائی یہاں تشریف لائیں.
یہ مجھے ذرا بتائیے گا کہ آپ اسلام بھائیوں کو دعوت دے رہے ہیں کھجور روٹی کھانے کے لیے یہاں تشریف لائیں, اس کی وجہ کیا؟
امیر سنت کے فرمان پر یہ دعوت دی جا رہی ہے کھجور روٹی کے سیری کرنے اسلامی بھائی یہاں تشریف لائیں.
لوگ آ بھی رہے ہیں
یا آ رہے ہیں؟ الحمدللہ.
اسلام بھائی یہ کھجور کے جو تھال رکھے ہوئے ہیں آپ نے یہاں پر, یہ کس مقصد کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے پچھلے دنوں مدنی مذاکرے کے اندر کھجور روٹی سے سحری کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی تھی, تو یہ اسی لیے یہاں موجود ہے کہ اسلام بھائی بھی یہاں موجود ہیں, تو یہ ان کے لیے موجود ہے کہ کھجور روٹی سے سحری کریں گے انشاءاللہ. سمجھ سات کھجور ہیں.
گن کے کیوں دے رہے؟
یہ اس کا ایک عدد بتایا امیر علیہ سنت نے بسم اللہ کے, تو اس کی نسبت سے سات کھجور ہیں.
یہ لسٹ ان اسلامی بھائی کی جو کھجور روٹی تحریک میں شامل ہیں, یہ لسٹ انشاءاللہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی.
کیسے ذہن بن گیا آپ کا میں کھجور روٹی کے ساتھ شادی کروں؟
بس باپا نے فرمایا اور ہمارا ذہن بن گیا.
یا مطلب اعتکاف کے لیے ہم آئے, مطلب اعتکاف اچھے مطلب ہم ادھر آئیے. بالکل بہت اچھا لگتا ہے جی, بہت اچھا لگتا ہے, بہت خوبصورت ہے جی, یہ سارے چیز بھی خوبصورت ہے جی. قرآن پاک کا تلاوت بھی ہوتا ہے, تراویح بھی ہوتا ہے, یہ سب ماحول جو ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے جی.
جس برتن میں کھانا کھایا جائے اس کو صاف کرنا چاہیے, بزرگان دین کا طریقہ ہے.
گھر میں ایسا ہوا کبھی؟
گھر میں میں نے کبھی ایسا نہیں کیا, یہاں پر میں نے کیا.
کیسے ذہن بنائیے برتن صاف کرنے کا؟
یہاں پر آئے, مدنی ماحول دیکھا یہاں کا, اور پھر میرا ذہن بنا کہ مجھے بھی اس طرح کرنا چاہیے, ثواب ملتا ہے. برتن دھو کر پینے سے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے.
اعتکاف کا ذہن پہلے تھا تو نہیں, لیکن گھر والوں کو میں نے منایا بھی, گھر والے مانتے نہیں تھے کہ حالات خراب ہیں. والد صاحب کو بار بار اس بات پہ ایگری کیا ہے کہ نہیں مجھے جانے دیں, ہو سکتا ہے کہ میری زندگی سنور جائے. میں مطلب کہ پہلے ہوتا تھا کہ میں نماز بھی نہیں پڑھتا تھا, اعتکاف تو دور کی بات ہے, روزہ بھی نہیں رکھتا تھا. فجر کی اذان ہوتی تھی تو میں سو جاتا تھا, اور عشاء کی نماز جب ہو جاتی تھی تب میں اٹھتا تھا. یہاں آنے سے یہ ہوا کہ ایک تو پانچ وقت نماز کی پابندی ہو گئی ہے, دوسرے ماشاءاللہ روزے بھی اس سال رکھ رہے ہیں. بپا کا انداز جو ہے نا وہ مجھے بہت پسند ہے. جو شب رات کا مدنی مذاکرہ تھا نا, شب رات والے دن ہوا تھا, تب اس مدنی مذاکرے میں بیٹھ ہوا ہوں. آج کے مدنی مذاکرے میں خوش اخلاقی سے گفتگو کرنے سیکھی ہے, ہنس کے گفتگو کرنی ہے دوسرے اسلامی بھائی سے. جیسے بپا فرماتے ہیں کہ ایک ہنسی سے اگلے کی زندگی بدل سکتی ہے, تو اس سے ہنس کے گفتگو کرنی چاہیے ہر اسلامی بھائی کے ساتھ.
کیا نیت بنی یہاں پر آنے کے بعد؟ کچھ ایسا ملا؟
آن لائن درشن کروں گا انشاءاللہ. ادھر بیانات سنے ان سے, اور میرے بھائی نے ذہن بنایا, ماموں کے بیٹے نا ان نے ذہن بنایا, گھر والے بھی مان جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ میرا سننے سے درواز کے دعا کریں وہ مان جائے.
میرا کام ہے الیکٹرانکس کا, شروع سے تقریباً 30 سال پہلے سے, ٹھیک ہے نا. اس کو کرتے کرتے اب جلالی آئی انٹرنیٹ کیفے کھولنے کی. میرا بیٹا جو ہے نا پڑھا لکھا باہر الحمدللہ, تو میں نے اس کے لیے نیٹ کیفے کھول دیا. اب رسک جو ہے نا بڑا عجیب سا لگنے لگا, ٹھیک ہے, کیونکہ نیٹ کیفے کم ہی. تو پھر جو ہے نا میں نے چیز کافی کی دکان کھولی, وہ اس سے ذرا ہٹ کے تھا. پھر میں نے گھر والوں سے ذکر کیا کہ میں نا میں جانا چاہتا ہوں ادھر, مطلب دعوت اسلامی والے بڑے مدرسے میں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے گا. تو جیسے قریب آئے دن 8-10-15 دن لیتے تھے, تو میں نے گھر ذکر کیا, میں نے کہا آپ جانا ہے, میں نے میرے جانے کا ٹائم ہو گیا. بولے آپ پیسوں کی فکر نہ کریں, پیسے آپ کے ہمارے پاس بنے پڑے. وہ کرانے والی دکان سے انہوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے میرے رکھتے, تقریباً 2,200 بنائے انہوں نے, وہ میں لے کے ادھر آیا ہوں. میں اس کام کو ختم کروں گا.
میں درسمل خان میں پشتون جو قومی جرگے ہوتے ہیں میں ان کا پریزیڈنٹ ہوں. میں پچھلے سال بھی ادھر آیا تھا, بابا کے ساتھ افطاری کیا, اور افطاری میں اس نے نوالہ بھی دیا الحمدللہ. اور وہاں پہ بس میرا ایک ذہن ایسا تبدیل ہو گیا, ایسا تبدیل ہو گیا کہ دنیا سے میرا دل کٹ گیا. یہاں پہ تو بہت زبردست ماحول ہے. دیکھیے اسلام ہمیں امن, محبت اور اخلاق کا درس دیتا ہے. یہاں پر صرف ہم نے یہ نہیں کہ ہم نے صرف عضو سیکھا ہے یا نماز, یا ہمارے اندر تو غلطیاں بہت تھے, اور غلطیوں کا احساس اس وقت ہوا جب ہم ادھر آئے. مدنی قاعدہ میں نے کہا کہ میں تو بہت اچھی طریقے سے قرآن شریف پڑھتا ہوں. جب میں ادھر آیا ہوں میں نے دیکھا تو میرے قرآن شریف بھی کمزور تھا, میرے نماز میں بھی فرق تھا, میرے عضو میں بھی فرق تھا, میرے اندر بہت سی کوتاہیاں تھیں, بہت سی کمی تھی. دعوت اسلامی مجھے اس لیے پسند ہے کہ دعوت اسلامی ایک ہوتا ہے کسی کو بتانا بولنا, لیکن عمل نہیں کرا. دعوت اسلامی یہ چیز ہے کہ خود عمل کرتا ہے, عملی طور پہ یہ کام کرتا ہے دعوت اسلامی میں. لیکن یہاں پہ کتنا محبت اخلاق ہے. یقین کر میں خود اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں کسی اور دنیا میں تھا. میں پچھتا رہا ہوں کہ ہم نے زندگی فضول گزار دی, پیسے گزار دی. میں نے اپنی زندگی کا 1 سال 12 ماہ میں نے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کو دے دیا, وقف کیا. اور الحمدللہ یہ چوتھا ماہ ہے میرا, میں دعوت اسلامی کی مدنی ماحول میں ہوں, 12 ماہ میں ہوں. بابا کا تو میں عاشق ہوں الحمدللہ. یقین کر ماں باپ سے زیادہ محبت ہے. بابا جیسے آدمی تو صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے. بابا نے کہا کہ امامہ سر پہ باندھو ثواب ہے. میں نے اسی وقت سے یہ پگڑی دیکھو پہنتا ہوں. بابا جو کسی کو بولتا ہے ڈائریکٹ اثر کرتا ہے. اس کی بات میں اثر ہے, اس کے مسکرانے میں اثر ہے, اس کے رونے میں اثر ہے. بھائی ساری دنیا روتا ہے, اس کے رونے میں اور بابا کے رونے میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ اس کی عمر, اللہ تعالیٰ اس کی علم میں برکت ڈالے. ایسا شخص صدیوں بعد صدیوں میں پیدا ہوتا ہے. کتنے لوگ نوجوانوں کو گناہوں سے نکالا آئے اور نیکی کی طرف. ایسے نوجوان میں نے دیکھے جو کلیم شیف کرتے تھے, آج اس کی داڑیاں ہیں. پچھلے سال میں دیکھے کلیم شیف, اس سال مرتبہ دیکھے اس کی داڑیاں ہیں. پچھلے سال وہ نماز فرض نماز نہیں پڑھتے تھے, اس سال وہ نفلی عبادت بھی کرتے ہیں, تہجد بھی کرتے ہیں, اشراک بھی کرتے ہیں.
داڑھی کی نیت ماحول دیکھ کر بنی ہے. بابا جانے کے مذاکرے اور نگران کی محبت نہیں, ابھی انشاءاللہ کبھی نہیں کٹے گی.
کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں.
یہ جب پڑھ رہے تھے کیسا لگا؟
بہت اچھا لگ رہا تھا. انشاءاللہ امامہ شریف باندھیں گے
انشاءاللہ.
نگران شورا نے آج فرمایا کہ آپس میں ہم ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں. کوئی اگر آپ کو اگر مار بھی رہا ہے, پیٹ بھی رہا ہے, اس طرح سے اگر آپ اس کو مسکرائیں گے تو ایک ٹائم وہ بھی سوچے گا یار کہ میں تو اس طرح کر رہا ہوں اور میرے کو ریسپانس اس طرح کا مل رہا ہے, تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا.
امام شریف جائیں گے اور مسکراتے رہیں گے
انشاءاللہ. اگلے سال لوگ دیکھیں گے. اور میں یہ گارنٹی اب نہیں دے رہا ہوں کہ جب میں داڑھی مبارک پوری یہ مٹھی رکھوں گا تو لوگ میرے سے پوچھیں گے تو میں کیا کہوں گا. کسی کی صدا کو ادا کر رہا ہوں.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 3 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 8. جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے, اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ نفاق و جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نویت سنت الاعتکاف. آج 1440 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کی 7ویں رات ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں کثیر معتکفین جمع ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ. اب سوال آپ کیجیے, سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے. مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج ہمارے ساتھ پاک سلطانی کابینہ کمالیہ پنجاب اور پاک سرندی کابینہ شکارپور بابل اسلام سندھ خصوصیت کے ساتھ شریک ہے. یہ شکارپور کے عاشقان رسول ہمارے سامنے اسکرین پر ماشاءاللہ. سب چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کر جاؤ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سردار آباد کے بھی عاشقان رسول ہمیں نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ. مدنی صحرا مانسہرا خیبر پختونخوا کے ہمارے عاشقان رسول بھی نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ. کمالیہ پاک سلطانی کابینہ، سبحان اللہ، یہ بھی اسکرین پر ہے. سب کو مرحبا، جی آیا نو بخیر راغلے بھلے کرے آیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہم لوگ شکر کی بجائے پر شکوا ہی نظر آتے ہیں، آپ سے یہ عرض ہے کہ ہم شکر بجا لانے کی عادت کیسے ڈالیں؟
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور فرمائیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا، وہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا. ہم لوگ دنیاوی چیزوں پر، دنیاوی فائدے نقصان کے لیے تو بولتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کرائے کا مکان ہے، ہمارے پاس اونرشپ کا مکان نہیں ہے، میری اپنی دکان نہیں ہے، مجھے ریڑھی چلانی پڑتی ہے، یہ سب ہم سوچتے ہیں. لیکن حقیقت میں اللہ کی نعمتوں کی طرف غور کریں نا تو اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں جس کی انتہا نہیں. سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا. تو اب شکر ادا کرے گا اللہ کریم، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا. اگر کھانا منہ کے ذریعے پیٹ میں نہ جاتا تو کیا کرتے؟ اللہ کا شکر ہے کہ یہ نعمت بھی ملی ہے کہ کھانا پیٹ میں جا کے رک جاتا، باہر نہ نکلتا تو کیا ہوتا؟ تو نکل بھی جاتا، یہ بھی اللہ کا شکر ہے. سانس کھانا جانا، پانی پینا، باہر نکلنا، پسینے کے ذریعے، پیشاب کے ذریعے، پانی تو نکل جاتا ہے نا، آنسوؤں کے ذریعے، ناک کے ذریعے، تھوک کے ذریعے، سانس کے ذریعے بھی پانی نکلتا ہے. تو یہ نہ نکلتا تو سارا بندہ پھر زندہ نہیں رہ سکتا. تو یوں روئے روئے میں سمجھو کہ نعمتیں ہی نعمتیں، اور جتنا اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرے کم کم اور کم ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو گے اللہ اور دے گا، یہ آیت ہے. اس لیے وہ جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے مزید نعمتیں ملیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
جبارت ساری بہاول پور سے عرض کر رہا ہوں. یا سیدی، میرا یہ عرض ہے آپ کی بارگاہ میں، آج کل دیکھا جاتا ہے عمومی طور پر کوئی شادی ہو یا کوئی تقریب ہو یا گھر میں کسی قسم کا پروگرام ہو تو معزز ترین اور پردے دار کھڑانے سمجھے جانے والے اور دیکھے جانے والے، یعنی کہ ایسے قسم کے بھی افراد پائے جاتے ہیں. لیکن جب شادی ہو، کوئی ایسی خوشی یا ایسے ایسے پروگرام کا موقع ہو تو گھروں میں شادی کے موقع پر جیسے کہ رسم ہینا کی محفلیں ہوتی ہیں یا جیسے کہ مثال طور پر دودھ پلائی کی رسم ہوتی ہے، دولہا عورتوں کی جھرمٹ میں آ کے دودھ پلائی کی رسم اور جوتے چھپائی کی رسم، ایسی ایسی رسمیں ہوتی ہیں. اب اس رسم کے حوالے سے معلوم کرنا ہے کہ اس کے بارے میں آپ رہنمائی فرما دیجیے گے. جزاک اللہ، تاکہ ہمارے معاشرے میں اللہ کرے یہ ایسے معاملات سے بھی ہم اللہ کرے ہم بچ جائیں.
گناہ بری رسمیں تو بہت ہوتی ہیں، جوتا چھپائی، تو ہینا کی رسم، اس میں بھی محرم نہ محرم، گانے باجے، ڈھول ڈھمک کے، اور اس طرح کی، یعنی کہ بہت خرافات. یہ واقعی جو پردہ نشین کہلاتے ہیں وہ بھی شاید یہ سمجھتے ہیں یار خوشی کا موقع ہے. تو واستغفر اللہ، خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، ہمیں شریعت کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. تو جو رسمیں شریعت سے ٹکراتی ہیں ان سے بچنا ہوگا، اور جو رسمیں اگرچہ سنت سے ثابت نہ ہو، صحابہ کے دور میں بھی ان کا آتا پتا نہ ہو، لیکن شریعت سے نہ ٹکراتی ہوں تو وہ جائز ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
چونٹیوں کو جب گھر میں جھاڑو دیتے ہیں تو چونٹیاں اس سے مر جاتی ہیں، تو ان کو مارنے سے کیسے بچائیں؟ کیا ان کو مارنے پر بھی کوئی گناہ ملے گا؟
بلا وجہ مارنا تو گناہ ہے، مکروہ تحریمی ہے. اب یہ کہ جھاڑو دینے میں، واقعی اصل ان بیچاریوں پر کوئی رحم نہیں کھاتا یار، کہ بچے بھی بیچاریوں کو کچل رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ حساس مخلوق ہے، اور حدیث پاک میں اس کی تو بالکل صراحت ہے، یہ اللہ کا ذکر کرتی ہے مخلوق، پاؤں تلے رونتے ہوتے ہیں، اور مار کچل بیچاریوں کی. ایسا نہ کیا جائے، بلکہ جھاڑو دینے کا کوئی اور حساب کتاب ایسا ہو کہ جس سے چونٹیاں چلی جائیں، جیسے اوپر سے کپڑے کی موٹی چادر پکڑ کے دعا سے، مگر یہ زمین پہ رگڑ نہیں کھائے چادر، ورنہ تو مر جائیں گے. اس طرح مطلب زور زور سے اس کو ہوا کے جھٹکے دے، تو اس طرح چونٹیاں اڑ اڑ کر آگے پیچھے ہو سکتا ہے کہ ہو جائے. اب اس میں بھی یہ خطرہ ہے کہ بچھڑ گئیں تو مشکل میں آ جائیں گی، کہ یہ رہتی ہیں اپنے خاندان اور قبیلے کے ساتھ، تو ایک ہی طرف ان کو ڈالا جائے، یوں جھٹک جھٹک کے وہ ہوا سے صرف، رگڑ سے نہیں، نکم مر جائیں گے۔ یہ ایک جیسے اپنی آئیڈیا سرچ کر رہا ہوں، پڑھا کچھ نہیں اس میں، بچنا چاہیے کہ یہ مر جائے، لیکن بعضوں کا آدمی مجبور ہو جاتا ہے، حمام میں چل رہی ہے، نہانا بھی ہے، دیر بھی ہو رہی ہے، یا دیر نہیں بھی ہو رہی تو کتنی دیر آدمی انتظار کرے، ہاتھ دھونا ہے، بیسن میں چونٹیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، کیا کرے، جاتی نہیں آسانی سے، چلی بھی جائیں گی تو نالی کے اندر اتریں گی، اب ہاتھ دھوئیں گے تو پانی تو انہیں پر گرنا ہے، بہا کے لے جائے گا، اب خدا جانے ایسی مجبوری میں کیا کرنا چاہیے۔
سے سنا تھا کہ تصوف جو ہے وہ لکھنے کی نہیں، کرنے کی چیز ہے، تو یا سیدی یہ تصوف یا جو صوفیہ ہوتے ہیں اس کے کیا مطلب ہے، اور کیا یہ اولیاء اللہ کے درجوں میں سے ایک درجہ ہے؟ مدنی پھول عطا فرما دیجئے۔
یہ تصوف کی اگر کہوں نا تو سینکڑوں تعریفات ہیں، یعنی اس کی ڈیفینیشن بے شمار علماء کرام نے، اولیاء کرام نے اس کی الگ 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 تعریف کی ہے۔ مثلا ایک تعریف تصوف کی ہے کہ ہاتھ خالی، یعنی پاس ایک پیسہ بھی نہ ہو، بالکل کوئی روپیہ نہ ہو، کنگال ہو، بالکل ہاتھ خالی، دل کی خوشی کے کا نام تصوف ہے، یعنی کہ اس کے باوجود دل مطمئن ہے، پاس کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ، اور ہمارا حال کیا ہے، روزہ رکھا ہے نا، افطار کے وقت کچھ بھی نہ ہو تو خالی پانی ہو، ہے نا، ہمارا دل خوش نہیں ہوگا، ہمیں پکوڑے چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، میٹھی میٹھی ڈشیں چاہیے، ہے نا، تو یہ کہ خالی ہاتھ دل کی خوشی کا نام تصوف، یہ ایک تعریف ہے۔ اور بعضوں کا دیکھیے ساری تعریفیں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں کہ یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، تو وہ حریص اور کتوں کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑنے والا کوئی صوفی تھوڑی ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو خالی نام ہوتا ہے صوفی فلا، صوفی فلا، داڑھی والے کو پنجاب میں عام طور پہ صوفی بولتے ہیں، بھلے چھوٹی سی داڑھی ہو، رومال یوں آڑا رکھا ہوا ہے تو وہ صوفی صاحب ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، تو یہ نہیں ہوتے صوفی، ان کو بےچاروں کو نہیں پتا ہوتا صوفی کیا ہوتا ہے، تصوف کی تعریف کیا ہوتی ہے، یہ خود بھی اپنے آپ کو صوفی بول رہے ہوتے ہیں۔ خیر اب تو دنیا میں ٹرینڈ چل گیا ہے صوفیزم، صوفیزم جو ہے نا، آپ جیسے دعوت اسلامی ہے یہ صوفیزم ہے، مذہبی لوگ یہ صوفی کہلاتے ہیں، اور جو بالکل یہ لبرل اور یہ دنیا دار ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں یہ اور ہوتے ہیں، یہ صوفیزم الگ، پیری مریدی کرنے والے، طریقت والے، پیر و فقیروں کو ماننے والے، مزارات کی حاضریاں دینے والے، یہ صوفی کہلاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اچھی مطلب چیز ہے کہ چلو نیکوں سے نسبت تو، ورنہ حقیقت میں صوفی بننا آسان نہیں ہے۔ تصوف کانفرنس بھی ہوتی ہے، ہاں اس میں شیوڈ بھی ہوتے ہیں، داڑھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، ٹپ ٹاپ، یہ وہ سب ہوتا ہے، ہوتی ہے صوفی تصوف کانفرنس، صوفی کانفرنس۔ تو یہ جو کتابوں میں تصوف اور صوفیہ کے جو احوال ہم نے دیکھے ہیں، تو یہ ان سے تو سمجھ نہیں آتی کہ میچنگ کیسے ہو۔ اچھا تصوف کیا ہے؟ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی لکھتے، تصوف بالوں کے بڑھانے اور رنگے ہوئے کپڑے پہننے کا نام نہیں، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری پیروی کرنے اور خواہشات نفس کو مٹانے کا نام ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، حضرت سیدی ابو عبداللہ محمد بن خفیف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تصوف اس کا نام ہے کہ دل صاف کیا جائے، اور شریعت میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہو۔ فتح رضویہ شریف میں حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تصوف تین وصفوں یعنی تین خوبیوں کا نام ہے، ایک ہے کہ اس کا نور معرفت اس کے نور ورا کو نہ بجھائے، اللہ کو یہ پہچان لے اور اس کا تقوی، تقوی کا اعلیٰ درجہ ورا ہے، تو وہ ورا اس کا قائم رہے، ہے نا. اور دوسرے یہ کہ باطن سے کسی ایسے علم میں بات نہ کرے کہ ظاہر قرآن یا ظاہر سنت کے خلاف ہو. تیسرے یہ کہ کرامتیں اس سے ان چیزوں کی پردہ دری پر نہ لائے جو اللہ تعالی نے حرام فرمائی. یعنی کرامتیں ہو جائے تو یہ پھول جائے اور ایسا نہ ہو کہ وہ غیر شرعی حرکتیں کرنی شروع کر دے. یہ سمجھ میں آیا. اور بھی تصوف کی کافی تعریفات ہیں، تو اللہ کرے کہ ہم صوفی بن جائیں. اب تو صوفی کی اس دور میں تو صوفی کو تلاشنا بھی مشکل ہے، تلاشنا بھی نہیں آتا. اور لمبی لٹے ہوں، عورتوں کی طرح لمبے لمبے بال ہوں، اور بس وہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہو، عورتوں سے ہاتھ چمواتا ہو، تعویذ دھاگا ہو، جن جنات پکڑنے میں مستر ہو، عملیات جانتا ہو بابا جی ہو، لوگ سمجھتے ہیں یہ صوفی ہے. تو ایسا نہیں ہے. صوفی کے لیے شریعت کی پابندی یہ شرط ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی، سنتوں کا حامل ہوگا صوفی. تو اب تو میں نے عرض کیا تھا کہ اب تو بالکل دنیا کا نقشہ بدلا ہوا ہے. تو سب وہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ کتابوں میں ہے یا مزاروں میں ہے، لیکن خیر ضروری نہیں ہے. اللہ کے نیک بندے دنیا میں ہیں جن کی وجہ سے دنیا کا نظام چل رہا ہے، تو وہ لوگ واقعی صوفی ہوتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امیر سنت کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ ایک ٹرم مشہور ہے، اصطلاح صوفی کلام، جو مخصوص طریقے سے
صوفیانہ کلام،
صوفیانہ کلام مخصوص طریقے سے پڑھا جاتا ہے. مطلب کچھ اس میں
منچ پر اسٹیج پر بولتے ہوتے ہیں، یہ صوفیانہ کلام ہے.
اس کے حوالے سے
ان کو پوچھ دیا جائے، پڑھنے جو بولتا ہے صوفیانہ کلام ہے، یہ صوفیانہ کلام کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو اگلے بھی جھاکے گا بگلے بھی جھاکے گا. اب آپ بولتے ہیں صوفیانہ کلام، ہو سکتا ہے بعض بزرگوں کا صوفیانہ کلام ہوتا بھی ہوگا، لیکن اس صوفیانہ کلام کے معنی تو سمجھ میں نہیں آتے. خود جو بزرگ کلام لکھ گئے وہ اپنے کلام کو صوفیانہ کلام تو کبھی پڑھا نہیں کہتے ہوں. اعلی حضرت سے مطلب یہ نہیں اس دور میں بڑھ کر صوفی کون ہوگا. انہوں نے بھی اپنے کلام کو صوفیانہ کلام کہیں لکھا ہو، نہ ہمارے علماء کہتے ہوں، ایسا کبھی سنا نہیں ہے میں نے.
اس کو پڑھا بھی مخصوص طریقے سے جاتا ہے جو شریعت کے خلاف طریقے ہوتے ہیں.
اب ہوتا ہے، مطلب اب کیا کیا جائے. اگر وہ ہے نا کہ بھیڑ چال ہے، ایک طرح بری سطح کا کوئی نعت خوان ہو نا، وہ اگر کہہ دے نا کہ اب میں آپ کے سامنے، مجھے کئی مہربانوں نے فرمائش کی ہے، تو میں آپ کے سامنے پلا کا صوفیانہ کلام پیش کرتا ہوں، سبحان اللہ ماشاء اللہ، وہ دادو تحسین کے کلمات بلند ہوئے، اب یہ صوفیانہ کلام شروع ہوا. جو بھی اس نے پڑھنا ہے وہ پڑھنا شروع کیا. اب یہ دوسرے ناخوان چھوٹے ہوتے، ان کی اپنی کوئی طرز نہیں ہوتی عام طور پہ، تو یہ بڑوں کی نقلیں کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ نہیں ملتا تو گانوں کی نقلیں کر رہے ہوتے ہیں. گانوں کی طرزیں بھی ہمارے یہاں چل رہی ہوتی ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ یوں پھر وہ بھی صوفیانہ کلام بولتے ہوں گے، یوں مطلب یہ کہ گاڑی چلتی ہوگی. اللہ بہتر جانے کہ صوفیانہ کلام کی اصل تعریف کیا ہے. اب جیسے میں نے تصوف کا بتایا، تو اب اسی طرح کے مطلب اشعار ہوں جس میں تصوف جھلکتا ہو، تو وہ صوفیانہ کلام ہو تو اپنی جگہ پر، اللہ بہتر جانے. بڑا تصوف بہت بڑی چیز ہے، یہ پان کی دکانوں پر نہیں ملا کرتا. ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو بالکل تصوف کا ہی خلاف ہے. اب بہت بڑے صوفی امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی ہیں، اور انہوں نے جو ترغیب پائی، یہ حضرت شیخ ابو طالب المکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، ان کی کتاب سے قوت القلوب، تو وہ بھی تصوف کی بالکل اول درجے کی کتاب، تو انہوں نے پھر اسے احیاء العلوم لکھی، منہاج العابدین لکھی امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، تو یہ بہت بڑے صوفی تھے. تو یہ طبقہ جو پایا جاتا ہے یہ ان کا مخالف ہے، امام غزالی کا اور جو بھی صوفی بزرگ ہوئے ان کا مخالف ہے. اور میرا تو یہ ذہن ہے کہ جو بھی اولیاء کرام ہوئے سب کے سب وہ صوفیہ کرام تھے، تصوف کا کوئی بھی مخالف نہیں تھا. اور تصوف جو ہے وہ شریعت کے دائرے میں ہی رہے گا تو ہی تصوف ہے، جو شریعت کی حد توڑے گا تو وہ تصوف نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوشل میڈیا سے سوالات ہیں. ضیا علی بھائی پوچھ رہے ہیں شوہر کو نیک نمازی کس طرح بنایا جائے؟
اطاعت گزار اگر ہوگی بیوی، خود بھی نمازیں پڑھتی ہوگی پابندی کے ساتھ، گڑ گڑا کر دعائیں کرے گی، شوہر بھی وہ دیکھ رہا ہوگا کہ نمازیں پڑھتی ہے، اخلاق اچھے ہوں گے، اور شوہر نے پانی مانگا تو دودھ حاضر کرتی ہوگی، یہ مبالغہ ہے، خدمت کرتی ہوگی تو اس کا امپریشن اس پر رہے گا شوہر پر، اور یہ کہے گی کہ آپ بھی نماز پڑھیے، تو پھر اس کی سمجھ میں جلدی آ جائے گا. اگر وہ لڑاکی ہوگی، وہ لڑائے بھڑائے دھڑاکے کرتی رہے ہوگی گھر میں، برتن کے توڑ پھوڑ مچاتی ہوگی، شور مچاتی ہوگی، تو پھر شور کہاں مانے گا اس کی. تو نمازی اگر گھر والوں کو بنانا ہے تو یہ سارے بھائیوں کے لیے بھی بدری پھول ہے کہ وہ ان باتوں پر عمل کرے، انشاءاللہ گھر کا ہر فرد نمازی ہو جائے گا. آپ کی کوشش جو ہے نا وہ جلدی برابر ہوگی اور سمجھ میں آئے گا آپ کا پیغام، کہ عمل کرنے والے کا پیغام جلدی سمجھ میں آئے گا. خود ہی بدعملی سب کے سامنے کر رہا ہوگا، باپ سگریٹ ٹھوک رہا ہوگا، بیٹے کو بولے گا نہیں سگریٹ نہیں پیو، جی ابو نہیں پیوں گا، پھر چھپ کے پیے گا ابو سے.
اسی موضوع کے تعلق سے ملتی جلتی اسی موضوع کے کال ہے ہمارے پاس، ہم چلا رہے.
سگے عطار، ثاقب عطاری، میرے پیارے پیارے مرشد کریم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی کا نکاح ہوا ہو اور وہ اب چاہتا ہے کہ اس کی جو بچوں کی امی ہے وہ نیک بنے، اس کا ظاہر اچھا بنے، اس کا باطن اچھا بنے اور وہ اچھی بنے، اس کا کردار ستھرا ہو جائے، اس کے لیے شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟
وہی کرنا چاہیے جو ابھی میں نے بتایا آپ کی بیوی کو، جو کرنا ہے شوہر کے اخلاق درست ہوں گے اور سارے معاملات درست ہوں گے اور نان نفقہ حقوق جو بھی ہیں اس میں وہ پورا ہوگا تو بیوی اس سے متاثر بھی ہوگی، ورنہ عام طور پہ بیویاں شوہر سے متاثر نہیں ہوتی، بھلے کتنا ہی یہ لوگوں میں اس کی مقبولیت ہو نیکی کے حوالے سے، لیکن عورت اس کا اندر بار سب دیکھ رہی ہوتی ہے، اندرونی معاملات جو ہوتے ہیں گھر کی چار دیواری میں، اس کے اخلاق کردار گفتار رفتار وہ سب دیکھ رہی ہوتی، تو وہ سیٹ نہیں ہوتی، عورت سیٹ نہیں ہوتی، اپنے کردار سے سیٹ کرے اس کو پھر یہ مانے گی. اور یہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے کہ عورت بھی قائل ہو جائے. یہاں ایک چٹکلا یاد آ گیا مجھے، کتاب میں پڑھا تھا، ہنسنا متا. ایک عورت کا جو شوہر تھا، ویسے بےچارا نیک آدمی تھا لیکن وہ عورت اس کی ترکیب میں آتی نہیں تھی، مغزماری کرتی رہتی تھی اس کے ساتھ. تو ایک دن وہ چھت پہ کھڑی تھی، شوہر نے موقع غنیمت جانا اور وہ دور سے اس نے اڑنا شروع کیا، تھا پہنچا ہوا تو اڑنا شروع کیا، تو اڑتے اڑتے وہ چھت پر سے گزرا اپنی عورت کو دکھانے کے لیے، اور کچھ چکر بھی لگایا تھا کہ عورت دیکھ لے، تو عورت نے دیکھا، اب اس نے کچھ اور چکر لگایا اڑتے اڑتے، وہ اتنی دور سے کہ وہ پہچان نہ سکے. خیر پھر وہ اتر آئے اور دروازے کے ذریعے گھر میں داخل ہوا، عورت تیار بیٹھی تھی، اس نے کہا اللہ والا تو آج میں نے دیکھا ہے، تم خالی باتیں کرتے ہو. جب شوہر نے دیکھا کہ رنگ جم گیا ہے تو اس نے کہا کہ تم کو پتا ہے وہ کون تھا؟ معذرت میں خود تھا. اب بیوی نے بولا اچھا اچھا جی. ابھی میں سوچ رہی تھی آپ تھے. اچھا اچھا جبھی ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. یہ تسلیم نہیں کرتی مطلب. تسلیم کر لیا دوسرے کسی آدمی کو, شوہر کی بات آئی تو اب یہ اس کارن کو ٹیڑھا نظر آیا. یہ ہے مسائل کہ بعض اوقات عورت تسلیم کر, عورت بیوی اگر کسی کے متاثر ہو نا تو بات ہی کیا ہے. اور وہ دنیا سے چلے گئے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی کسی حکایت ہے ان کی کسی متاثر تھی. تو یوں مطلب یعنی کہ جو ہمارے بزرگان دین گزرے ان کی بھی بعضوں کی بیویاں سیٹ نہیں تھی. وہ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ تھے, ولی اللہ تھے. تو ایک بار کوئی دور سے سفر کر کے ان کے آبادی میں آیا, بستی میں آیا, اور ڈھونڈتا ہوا پہنچا کہ میں ان کی زیارت کرنے آیا ہوں. دور سے گھر کا دروازہ بجایا تو زنانی آواز آئی عورت کی, کون ہے کیا ہے؟ بولا میں بڑی دور سے سفر کر کے شیخ ابو الحسن خرقانی صاحب سے ملنا آیا ہوں. کیا یہ انہی کا گھر ہے؟ انہی کا گھر ہے, لیکن آپ نے اتنا بڑا دھکا کھایا, آپ کو کیا گیا ہے؟ اور تو مطلب غلط آدمی ہے, آپ کو روگ نمبر لگ گیا ہے, اچھا آدمی نہیں ہے. وہ تو جھٹکا کھا گیا کہ گھر کی عورت بیوی کہہ رہی ہے کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے, اور میں نے تو ان کی ولایت کی شہرت سنی ہے. تو پھر یہ مایوس ہو کر تھوڑا ہٹے, پھر بھی سوچا کہ نہیں مجھے اتنی دور سے سفر کیا, دیکھنا تو چاہیے ان کو. پھر لوگوں سے پوچھا کہ کہیں دیکھا ان کو؟ کسی نے کہا یہ اس طرف گئے تھے اور یہ مطلب آپ دیکھیں. تو وہ اس طرف یہ ویرانے کی طرف گئے, جنگل کی طرف. تو دور سے دیکھا کہ وہ کوئی آ رہا ہے سواری پر کچھ لکڑیاں لاد کے. جب قریب آیا تو چونکے کہ ایک شخص آ رہا ہے اور اس کے پیچھے شیر ہے, اور شیر پر لکڑیوں کا گٹھا لدا ہوا ہے. یہ لکڑیاں کاٹنے گئے تھے تو لکڑیوں کا گٹھا لدا ہوا ہے. تو وہ آدمی تو گھبرایا. تو انہوں نے آواز دی, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اگر میں اپنی بد مزاج بد اخلاق بیوی کا بوجھ نہ اٹھاتا تو کیا شیر میرا بوجھ اٹھاتا؟ انہیں کرامت بتائی نا کہ ان کے دل کی بات ان کو بتا دی. پھر شیر کو لکڑیاں باندھ کے چلانا یہ کرامت ہے. شیر تو اس طرح کا کام نہیں کرتا جو خوتا کرتا ہے. یوں مطلب ہے نا کہ بیوی اگر بد اخلاق بھی ہے وہ نبھائے جا, لڑائی نہیں کرو, کبھی نہ کبھی رام ہو جائے گی انشاءاللہ.
امیر سنوں خدمت میں عرض ہے کہ اگر کوئی اس سے یہ ذہن بنائے کہ کسی کے بچوں کی امی بھلے لاکھ اپنے بچوں کے ابو کے بارے میں کوئی بات بتائے, کوئی شکایت کرے کہ اس کی اصلاح کی کوئی صورت نکلے, تو وہ کہے کہ بیوی ہے چونکہ یہ متاثر نہیں ہوتی اس لیے شکایتیں لگا رہی ہے, مطلب اس پہ یقین نہ کرے.
ہاں یہ نہیں, اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ سب عورتیں ایسی ہوتی ہیں, یہ بھی نہیں. اور اگر وہ کوئی سی بات سنتے بھی ہے تو یہ عورت متاثر ہوتی نہیں اس لیے سی بات نہیں, ایسا نہیں. خوف خدا والی عورتیں بھی, ان کی بھی تعداد ایک تعداد ملے گی گھروں میں جو اپنے شوہر کی بھلائی کی بات کرے گی. میں جنرل بات کی ہے کہ یہ ہوگی تو کم ہوں گی, مطلب ہوتا ہے عام طور پہ. تو حدیث میں بھی ہے نا کہ یہ اے عورتوں تم بہت ناشکری کرتی ہو. شوہر کتنا بھی احسان کرے مگر وہ ناشکری کرتی ہے, یہ حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ہر عورت کے لیے تو اس کا نہیں مانیں گے, جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہ معنی ہو. ظاہر ہے کہ مطلب یہ دیکھے استثناء تو مستثنیات تو ہوتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو واقعی یعنی کہ اچھی اور نیک بیویاں ہوتی ہیں شوہر کی, مطلب رازدار بھی ہوتی ہوں گی اور بڑا خیال رکھتی ہوں گی, دل سے خیال رکھتی ہوں گی ثواب کے لیے, اللہ رسول کا حکم سمجھ کر ان کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہوں گی.
دیکھیں متاثر نہ ہونے والوں کی تعداد شاید زیادہ ہے.
جی اب اس میں مردوں کا بھی قصور کم نہیں ہوتا ہوگا.
جی
اب مرد بھی ہے, اب دیکھو نا عورت بیچاری ہے, اب روزہ ہے مثال کے طور پہ, تھکی ہاری ہے, سوئی ہوئی ہے, اب آپ کا چارجر آپ کہیں رکھ کے بھول گئے، مثال کے طور پر گھر میں آئے، چارجر کا ہے کدھر رکھ دیا، تو اب وہ آنکھ کھلے گی اس کی، ذرا چارجر نکال کے دے، اب وہ بیچاری اٹھے گی چارجر ڈھونڈے گی، بولے گی وہ آپ کے دراز میں سے نکلا، آپ شاید رکھ کر بھول گئے تھے، ٹھیک ہے چلو یا رکھ دو. اب اگر ایسا انداز ہوگا شور کا، آپ سچ بتائیں کہ وہ عورت کب متاثر ہوگی یار. بلکہ مزہ تو اس میں کہ مطلب اپنا کام اپنے ہاتھ سے بندہ گھر میں کرتا رہے، عورت کو تکلیف نہ دے، اٹھنا رکھانا چھوٹا چھوٹا کام ہے، دسترخوان بچھانا، دسترخوان اٹھانا، کھانا لگانا، کھانا اٹھانا، کبھی پیالہ پلیٹ دھو بھی لیا اپنے ہاتھ سے، یار کیا قیامت آ جائے گی. اس سے عورت آپ کی متاثر ہوگی، یہ مجھے آرڈر نہیں کرتے، حالانکہ یہ آرڈر کریں تو کوئی عیب نہیں ہے، لیکن نہیں کرتے. رومال، ٹوپی، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بےچارے خود دھو لیتے ہیں، یہ مدینہ ایسا ہم لوگ تھوڑی کرتے ہیں. ادھر دیکھ کچرا پڑا ہے، چل چل اٹھا، چل چل جلدی پوچھا لگا، یہ نہیں کرنا چاہیے. اس سے ذرا آخر یہ بھی انسان اس کا دل دکھے گا تو پھر مسائل کھڑے ہوں گے. دل آزاری، دل آزار انداز بھی نہیں ہونا چاہیے، محبت بھرا انداز ہونا چاہیے. ہر مسلمان کی جب دل جوئی کرتے ہیں، ان کی خوشی کا خیال رکھتے ہیں، تو ان کا کیا حق نہیں بنتا ان کے ساتھ ہم حسن اخلاق سے پیش آئے، ان کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھے. یہ محاورہ ہے، بعض لوگ عورت کو اپنی پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں. اللہ کریم ہم کو عقل سلیم عطا فرمائے. عورت کو بھی چاہیے کہ شوہر کی خدمت کرے، اور شوہر کو چاہیے کہ وہ بے وجہ اس کو بار بار آرڈر نہ کرے، اس کو سونے دے. طبیعت نرم گرم ہو تو بالکل اس کو چھیڑے نہیں، اپنے ہاتھ سے کھانا پینا ہو ممکن ہو تو کر ہی لے. کرتے ہیں جو چھڑے ہوتے ہیں، جو پیسے کمانے جاتے ہیں، آپ کو پتا ہوٹل میں بیرے بنے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں آ کر وہ چھکٹ بکٹ بن کے گھوم رہے ہوتے ہیں. امریکہ میں کام کر رہا ہوں، یوکے میں کام کر رہا ہوں، اب واقعی بولتا ہوں، یہ بیرے ہوتے ہیں ہوٹل کے، ٹیبل صاف کر رہے ہوتے ہیں اور گھر میں پلیٹ نہیں صاف کریں گے، یہ ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں الٹے سیدھے لباس پہن کر، پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہوتے ہیں، جی ہاں حماموں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، استنجا خانوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، میں صحیح بولتا ہوں آپ کو، اور یہاں آ کر بالکل جینٹل مین بنے ہوتے ہیں. اور جب یہ آپ کے سامنے آپ ہوٹل میں ہی جاؤ گے نا، سب سے بڑا نوٹ نکالیں گے ہوٹل والے کے سامنے، بالکل نیا آپ پر امپریشن ڈالیں گے. ایسے ہم لوگ جانتے ہوتے ہیں، بازو کا دیکھا والا ہوتا ہے، دنیا دیکھی والی ہے، خالی خالی مطلب یہ نہیں کہ اپنی شو بازی کر رہے ہوتے ہیں. تو جو اب باہر جا کر یہ کرتے ہی ہیں نا یار، تو گھر میں کر لو نا یار، آپ کون سے چھوٹے باپ کے ہو جاؤ گے. گھر میں بھی اپنے ہاتھ سے کام کرنا چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا مبارک نالین اپنے ہاتھ سے سی لیتے، بکری کا دودھ خود دوہ لیتے، اور دیگر گھر کے کام کاج اپنے مبارک ہاتھوں سے کرنا، اس کی حدیثیں ثابت ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم بھی اچھے عاشق رسول ہیں یار، کہ پیالہ بھی اٹھا کر ادھر سے ادھر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیوی آ کر اٹھائیے، اللہ کرے دل میں اتر جائے.
ہمارے اسلامی بھائی تو بابا فریج کھول کر اپنا دودھ نکال کر، دودھ کی پتیلی نکال کر چولہے پر گرم تک نہیں کرتے بےچارے،
بکری لگا نکالیں گے. اور بکری نکالنا نہیں ہے تو بکری لات مارے گی یا سینگ مارے گی، یہ بھی سمجھ سوچ سمجھ کیا واقعی سے زور سے دبا دیں گے، آخر وہ بھی جاندار ہے نا، ابھی فریج تو نہیں ہے یار.
اب یہ تو خیر سیکھنا چاہیے، لیکن جیسا آپ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادا بیان کی، نالین پاک کا خود سی لینا، تو یہاں تو ہمارا یہ صاحب آتا ہے نا گھر میں، تو جوتے پھینکتا ہے ایک طرف، چپل پھینکتا ہے ایک طرف، موزے پھینکتا ہے ایک طرف، اور جب صبح اٹھے گا نا تو صاحب کو موزے اور جوتے اور چپل ایک جگہ پر ترتیب کے ساتھ چاہیے. اگر جیسا آپ نے چارجر کا کہا نا، یوں جوتے نہ ملے، چپل نہ ملے، موزے نہ ملے، رومال نہ ملے، اور اگر کوئی جیسے مذہبی آدمی تو ٹوپی پہننے والا تو ٹوپی نہ ملے، اسی طرح گاڑی کی چابیاں کہاں پھینکیں گے، تو موٹر سائیکل کی چابیاں کہاں پھینکیں گے. تو یہ ہمارے کئی ہوتے ہیں لوگ جن کے انداز اسی طرح کے ہوتے ہیں، ترتیب نہیں ہے زندگی میں ان کی، اور سب کام اس عورت کو کرنے جو کہ بچوں کا کرتے کرتے ان کا بھی کرے. یعنی بچہ شاید اپنا کم وہ ادھر ادھر چیزیں پھینکتا ہو، باقی یہ آنے کے بعد بعض لوگ ہوتے ہیں، بعضوں کے پاس ڈائریاں ہوتی ہیں، قلم ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں اتنی منتشر کر کے رکھتے ہیں یہ لوگ اپنی چیزیں. آپ نے جو ارشاد فرمایا نا کہ یہ اپنی چیزوں کو کس طرح لے کر چلے، حتیٰ کہ بہت خوبصورت بات آپ نے فرمائی، اپنے رومال، اپنے موزے، اپنی اس طرح کی چیزیں اگر بندہ خود دھو لینا اور دھو لے تو کیا بات ہے، یہ ہو جائے نا تو سمجھے کہ واقعی مدینہ مدینہ ہو جائے، متاثر ہو جائے یہ عورت، ورنہ یہ ہوتے کم ہے، ورنہ یہ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام نعمان اتاری ہے، میں موبائل مارکیٹ سے بات کر رہا ہوں. حضرت صاحب مجھے ایک سوال پوچھنا تھا کہ یہ جیسے موبائل ہے مجھے آیا ہوا ہے 20,000 روپے کا، اور میں کسٹمر کو بتاتا ہوں کہ یہ 23,000 روپے کا ہے، کسٹمر بولتا ہے کہ کچھ کم کر لو، تو میں اس کو بولتا ہوں کہ یار میرا وارا نہیں ہے، تو یہ چیز صحیح ہے یا غلط، یہ آپ سے پوچھنا تھا.
میرا وارا نہیں ہے، اب آیا اس سے مراد اگر یہ ہے کہ میری یہ تو میری خرید بھی نہیں ہے، تب تو خیر جھوٹ ہوا، دھوکا ہوا، جھوٹ ہوا، جو بھی ہوا، گناہ ہوا. لیکن میرا وارا نہیں اس سے، مثلا یہ اگر مراد لیتا ہے کہ یار مجھے یہ نفع میرے لیے تھوڑا ہے، وہ واضح نہیں کہہ رہا میرا وارا نہیں ہے، میرے وارے میں نہیں آتا. یہ مبم سا ایک محاورہ ہے بیپاریوں میں،
یہی دونوں معنی کا احتمال ہوتا ہے. وارا نہیں کہ اتنا نفع لے کے ہم اپنا گزارا کر نہیں سکیں گے، جیسے اتنے کا پڑا ہے، لیا اتنے کا ہے، پڑا ہے،
یہ نہیں بولتے نا کہ 20 کا پڑا ہے، 23 میں میرا وارا نہیں ہے، تو بولے گا یار 21 لے لو.
جی
یہ مطلب اس لیے وہ اس نے چھپایا، اس نے یہ جملہ بولا میرا وارا نہیں ہے.
یہی ہے، اگر اس کی نیت میں یہ موجود ہے تو وارا نہیں ہے، یعنی اتنا مجھے چلے گا نہیں مجھے، تو صورت تو نکل آئے گی کہ یہ جھوٹ نہیں بنے گا، لیکن ہے بہرحال محتمل جملہ ہے، دونوں طرح کے معنی رکھتا ہے.
اور سوال کوئی رہ گیا ہو تو؟ ہاں ہاں یار، یہ چونٹیاں جھاڑو نکالنا ہے، اور چونٹیاں بہت ساری ہیں، اب جھاڑو کی رگڑ سے تو مر جائیں گے، مگر یہاں نفع ہے، جھاڑو نہیں نکالتے، صفائی ڈسٹرب ہو رہی ہے، حمام میں چونٹیاں رینگ رہی ہیں، نہانا ہے، اب نہاتے تو یہ ڈوب مریں گی، بیسن میں لائن لگی ہوئی چونٹیوں کی، ہاتھ دھوئیں گے تو چونٹیاں اس میں بھی ڈوبیں گی، اگر ان کو بھگاتے تو یہ جائے گی اس میں نالی کے اندر، پھر ہاتھ دھوئیں گے تو پانی تو وہیں جانا ہے نالی میں، تو سب کو ڈبو دے گا شاید. اس صورت میں کیا اس نفع کی خاطر ان کو مرنے دیا جائے چونٹیوں کو؟ یہ اسی لیے میں کنفیوز ہوں کہ کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ان کو مارنا مکرو تحریمی ہے بلا وجہ، گناہ، یہ اللہ کا ذکر کرنے والی مخلوق ہے، مگر یہ بلا وجہ نہیں ہے، وجہ تو ہے، کیونکہ ابھی کیسے اور حل کیا کریں، کہاں نہائے جا کر، کہاں ہاتھ دھوئے. وہ یہ ہے کہ بیسن سے وہ پھونک کے مار مار کے، نہیں بیسن سے اڑ کے وہ باہر گریں گی نا، تو یوں مطلب وہ دیکھو، ایک تو ہے نا مرنا، ایک ہے بچھڑنا، دونوں میں فرق تو ہے نا، تو یہ ہلکا ہے نا بچھڑنا مرنے کے مقابلے میں، شاید یہ ڈھونڈ ہی لیں گے اپنے خاندان کو، یہ قریب قریب تو ہوتے ہیں ان کے بل وغیرہ. تو کم سے کم یہ مریں، کم سے کم تکلیف میں پڑے، اس کا خیال رکھیں، ورنہ ذرا بیسن پر ہاتھ دھونے کا منع کر دیتے ہیں یا نہانے کا منع کرتے تو چوٹیاں تو بہت ہوتی ہیں، یہ تو بہت میں نا اس کو حرج کی صورت کہیں گے نا، یہ حرج ہو جائے گا، لوگ تکلیف میں آ جائیں گے اگر اس کو ہم ناجائز کہہ دیں گے تو. اسی طرح جھاڑو نکالنے کو بھی ناجائز کہہ دیں گے تو ظاہر ہے ایک حرج کی صورت ہوگی، اس لیے میں نے ایک طریقہ بتایا تھا آپ کو کہ چادر سے ان کو اوپر سے چادر سے ہوا زور زور سے مطلب دیں اس کو، اور رگڑ نہ کھائے یہ چادر، یہ اڑ جائیں گی چٹیاں ادھر ادھر، پھر آپ جھاڑو نکال لیں تو کم از کم مریں گی تو نہیں، اور یہ ہوا سے یوں اڑانے سے امید ہے زخمی بھی نہیں ہوں گی، بہت ہلکی پھلکی ہوتی ہے، اونچے پلازا سے بھی پھینک دو تو زخمی نہیں ہوگی، بظاہر ایسا لگتا ہے زخمی نہیں ہوگی، اب وہ خوف کے مارے یا دہشت ان کو ہوتی ہو، یوں اڑتے اڑتے آتے راستے میں بےچاری ہارٹ فیل ہو جائے تو پتہ نہیں ہے، چونکہ پلازا سے گرے تو دل تو ان کا بھی ہوتا ہوگا نا، ہاضمے کا نظام بھی ان کا ہوتا ہے، یہ تو اللہ کی قدرت، پھر کس کو کہتے ہیں ہم، تھوڑی مطلب یہ سارا سمجھ سکتے، سائنسدان بھی ان چیزوں کی تحقیق کرتے ہیں تو جو یعنی کہ خوش نصیب ہوتے ہیں بعض اوقات ایمان لے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا. مجھے ایک ڈاکٹر نے بہت پہلے بتایا تھا کہ یہ ہاتھ ہے نا ہاتھ, یہ ہاتھ کو دیکھ کر آدمی کا ایمان تازہ ہو جائے. اس کے اندر کا نظام اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کا ایسا نظام بنایا ہے, اس کی وہ رگیں اور نسیں اور بوٹیاں اور گوشت اور جو مطلب اس کی ترتیب ہے اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے, یہ ایمان تازہ کر دیا آدمی کا. خالی ایک ہاتھ کا تو پورے بدن کا تو اللہ کی. اب جیسے کہ ہمارے اندر وینز ہیں, یہ وینز جو اندر ہیں یہ سب کو اگر ایک ساتھ کر دیا جائے تو پوری دنیا کے کتنے چکر لگا لے, لاکھوں میل لاکھوں شاید کلو میٹر کی بن جائے. ایسا میں بھول گیا اس کے آئے کوئی حساب ہے, کوئی آ جائے گا پیغام شاید, کہ اتنی لمبی یہ وین بن جائے گی ایک بدن میں انسان کے. تو جو خدا اس طرح کا نظام بناتا ہے نا وہ کیسا عظیم خدا ہے. ہمارا خدا کتنا عظیم ہے, وہی خدا ہے. باقی جن کو بھی لوگ خدا بولتے ہیں وہ حقیقت میں خدا نہیں ہے, وہ ان کی غلط فہمیاں ہیں. اور وہ اس غلط فہمی کو دور کر کے سچی توبہ کر کے ایمان لے آئیں گے تو مسلمان ہو جائیں گے, ورنہ تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے کسی اور کو اگر خدا مانتے رہیں گے تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہمارا مذہب کیسا ہے اسلام کے جس میں چونٹی کا بھی کتنا لحاظ رکھا جاتا ہے, وجہ شرعی اس کو ہی ماننا جائز نہیں ہے.
یہ ریسرچ یہ بتاتی ہے بابا کہ دیٹس انف ٹو گو اراؤنڈ دا ورلڈ ٹوائس, مطلب دو بار دنیا گھوم سکتی ہے.
دو بار دنیا گھوم جائے جی. اتنی وینز ایک آدمی کے بدن میں ہوتی ہے
تقریباً 1,00,000 miles.
ایک لاکھ میل ہوتی ہے تقریباً جی. دو یعنی دنیا 50,00,000
100,000 miles یعنی تقریباً 100,000 miles یعنی 150,000 kilometers. وہ جی 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 سر. سوشل میڈیا سے سوالات ہیں. وقاص انجم بھائی پوچھ رہے ہیں الٹرا ساؤنڈ کروانا کیسا,
ناجائز بھی ہے ناجائز بھی ہے. علاج کے لیے اگر کرواتے ہیں اور بے پردگی بھی ہو رہی ہے تب بھی جائز ہے, اور جہاں بے پردگی نہیں ہو رہی کسی طرح سے بھی تو وہاں اگر خالی احتیاطاً بھی بندہ کروا لیتا ہے الٹرا ساؤنڈ تو جائز ہے. اب یہ آج کل جو یہ دیکھنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں نا کہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے, یہ ناجائز ہے, خیال رکھیے گا, بالکل ناجائز. اس لیے کہ یہ عورت کی وہ جگہ پردے والی وہ بے پردگی ہوتی ہے اس میں, اور اس کی علاج کے لیے ضرورت نہیں ہے. ہاں علاج کے لیے کوئی ضرورت ہو نا تو وہ ایک الگ صورت ہے, یہ علاج کی صورت نہیں ہے. اچھے بھلے لوگ کرواتے ہیں کہ لڑکی ہے لڑکا, اور پھر ناک بھی کٹتی ہے بعض اوقات. یہ میں آپ کو صحیح بولتا ہوں کہ الٹرا ساؤنڈ میں نکلی لڑکی, ایک بار یہ کیس اپنے رسالے میں لکھا ہے کہ ایک کیس ہوا تھا کہ نکلی لڑکی اور بے وقوف شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی, تو لڑکی جنے گی جیسے اس کے ہاتھ میں نہ ہو بےچاری کے. ایک تو حاملہ اتنی تکلیف میں ہوتی ہے, اتنی آزمائش میں ہوتی ہے, اور اس ظالم نے بےچاری کو اس وجہ سے طلاق دے دی, اب یہ مظلومہ پر کیا گزرا ہوگا. اور خدا کی شان دیکھیں کہ جب اس کو ولادت ہوئی تو بیٹا آیا. اب اس شوہر نالائک کا کتنی ناک کٹی ہوگی اور لوگوں نے اس کو کتنا کوسا ہوگا کہ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ پر تو نے بےچاری کو طلاق دے دی. اگر کنفرم بھی کوئی بیٹی جنتی ہے تب بھی طلاق کی کیا ضرورت ہے, اللہ نے دی ہے نا بیٹی, بلکہ بیٹی تو اللہ کی نعمت ہے, اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے لوگوں کو کہ بیٹی جننا بیٹا جننا عورت کے اختیار میں نہیں ہے, بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں. زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی, یہ رسالہ پڑھیں گے نا تو اللہ کرے گا ایمان تازہ ہو جائے گا. اور یہ ابھی میں حکایت بیان کی نا یہ بھی اس میں غالباً یہ بطور سچی حکایت اخبار کی خبر ہے شادی 32 pages ہیں اس کی. زندہ بیٹی کنویں میں پھینکتی, اس میں بیٹی کے بے مثال فضائل بھی ہیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. صاحب زادہ حضور کی خدمت میں عرض ہے کہ اسلام میں نے توجہ دلائی کہ ابھی جب آپ اوپر تشریف لائے تو شہزادہ اسید رضا بھی آپ کے ساتھ تھے, تو انہوں نے غالباً الٹا پاؤں شاید مسجد میں داخل کر لیا, تو آپ ان کو لے کر پیچھے گئے اور پھر ان کو سیدھا قدم داخل کرایا. تو یہ انداز جو اختیار کیا گیا اس کے بارے میں اگر کچھ,
ایسا کچھ ہوا تو نہیں
ابھی جب
غلط فہمی ہوئی ہوگی مجھے یاد نہیں.
نہیں نہیں صاحبزادہ حضور حاجی رضا جب آئے
رضا نے ایسا کیا
تو شہزادہ اسید ساتھ تھے چھوٹے جو ہیں, تو انہوں نے الٹا قدم یوں داخل کیا تو ان کو لے کر وہ پیچھے گئے اور دوبارہ ان سے سیدھا قدم داخل کروا. تو جیسے ابھی تربیت کی بات چل رہی تھی تو کسی نے توجہ دلائی کہ یہ بھی ماشاءاللہ ایک اچھا انداز کہ بچپن سے ہی اگر بچوں کو اس طرح تربیت دی جائے تو وہ سیکھتے ہیں.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ
تعالی علی محمد. بیت بازی نعت خوانوں سے کچھ نہیں ترکیب بن جائے. اتنی دیر تک ہو دیدے مصحف عارض نصیب, حفظ کر لوں ناظرہ پڑھ پڑھ کے قرآن جمال, آخر میں آیا لام
لم یعنی نذیر کفی نظر.
تو لام سے اب آپ کو شعر بنانا 12 سیکنڈ کے اندر. اب بڑے بڑے نعت خوان ہیں آپ یار صفحہ اول کے ہمارے یہاں مدنی چینل کے.
جی لام سے محمودہ سنائیے
12 سیکنڈ ہو گئے ہوں گے.
لم یعنی نذیر کفی نظر, مثلے تو لم چوت پیدا.
تو یہ آپ حلات خان کو الگ الگ شعر دیں گے.
اب یار وصل مجھے ایک دم سے یہ سب ترکیب بنی نا, پہلے سے کوئی ایسا اشعار کا
آپ آپ کا تو ہمیں یاد ہے نا شعر کتنے یاد ہے.
تو میری تو کیا شان ہے, میری شان ہے بے شان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا.
ابھی میرے سنا ابھی پورا نہیں ہوا یہ.
ہاں وہ پورا پڑھا نہیں انہوں نے.
مثلے تو نہ شدھ پیدا جانا
جگ راج تو تاج تو رے جگ تو اے تجھ کو چاہیے.
جی یہ تو محمود بھائی نے سنا دیا. اب حاجی امین کو باپ آپ کو شعر دیں. اصل مسئلہ یہ کہ مجھے اس کا تھوڑا سا یوں اندازہ ہو رہا, جیسے انہوں نے لم یاتی نذیروں کا فی نظرین, اب انہوں نے طرز میں پڑھا تو ان کو پتا ہے کہ یہ طرز میں پڑھتے پڑھتے ان کو 30-40 سیکنڈ لگیں گے اور اس کا آخری حرف کیا ہے, تو یہ آخری حرف کو پہلے سے دیکھ لیں گے. اس کے بعد تو میرے کو یہی شعر سنانا ہے, تو یہ ختم ہونے کے بعد ہے نا نیا شعر کہیں اور سے آنا چاہیے.
چلے میں
جی جی ہاں جی بالکل آپ
اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. نون گنہ سے پڑھیں.
نون گنہ کا نون آئے گا
تو ویسے ہی میں نے کہہ دیا نون سے پڑھیں.
آئیے نگا کنجوس نہیں بھی آوا بائک کھڑی گری آئی گنہ سے کیوں شیر بننا.
نوری میں بل چادر نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے, چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں
بھائی کی باری آئی ہے.
یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو.
ہو واؤ جی اشفاق بھائی
مشہور یار
تو شعر واؤ سے پڑھنے.
وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا, ہمیں بھی مانگنے کو تیرا بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا.
جی شہزادہ حضور اب محمود بھائی کو کوئی شعر دیں.
ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی میں.
میں نون. جی محمود بھائی آپ کو 12 سیکنڈ کے اندر شعر دینا ہے. کاؤنٹ ڈاؤن لگا دیا کریں. میرا خیال ہے 7-8 تو ہو گئے سیکنڈ. نون.
وقت تو بظاہر ختم ہو گیا.
ہمیں پڑھ لوں.
یا غصفہ.
نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے.
یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ طاعت بیریا. الف.
یہ فارسی میں سنائیں گے؟
نہیں
امین بھائی
اجازت ہے.
اجازت ہے آپ کو فارسی میں سنا ہے
انگلش میں سنا ہے عربی میں سنا ہے. الف.
آج لے مدد مان ان سے پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا.
ایک طرف وعدہ دی ایک طرف حاسدی بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود.
دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود.
دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو
دھرا ہو. واؤ. جی
واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے.
یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم.
می.
رسم الخط میم سے پڑھا جائے گا.
میم سے پڑھے.
مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو سائل ہوں سائلوں کو خوشی لانا ہر کی.
یا رب محمد میری تقدیر جگا دے صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے.
یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے.
یا رب فیروز پر یہ ہمارا نصیب ہو سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو.
ہو. واو. میں مجھے پوچھے نہیں واو پہ پڑھنا ہے.
واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا.
ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے 100,000,000 کو کافی اشارہ تیرا.
الف. آپ یہ دیکھیں جس پر آپ ختم کر رہے ہیں نا ہیں ہمارے صاحبزادہ حضور ہیں نا وہیں سے شروع کر رہے ہیں.
ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے.
نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں.
نار دوزخ کو چمن کر دے بہار عارض ظلمت حشر کو دن کر دے نہار عارض.
ذوف مانا مگر ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے.
یہ
یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم خوف یار.
محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی.
میم.
مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ.
وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد و مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ.
وہ تو شعر دے رہے ہیں.
مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو مانگنے
رسول اللہ.
الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا انني في بحر هم من مغرق خذ يدي سهل لنا اشكالنا الف
اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے
یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے کہیں ہر طرف اب اجالے 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 کہاں جن کو حق نے سراجا منیرا میرے گھر وہ نور خدا گئے
ماشاءاللہ شہزادہ حضور نے بڑا پیارا شعر پڑھا اور یہ بہت خوبصورت کلام ہے آئیے یہ پورا کلام سنتے ہیں
یہ کہتی تھی گھر گھر لے جا کر حلیمہ یہ کہتی تھی گھر گھر لے جا کر حلیمہ میرے گھر پہ خیر برا آ گئے Thank you.
نکیرین جب میری تربت میں آ کر
نکیرین جب میری تربت میں آ کر
کہیں گے زیارت کا مژدہ سنا کر
کہیں گے زیارت کا مژدہ سنا کر اٹھو بہر تعظیم نور الحسن اب لحد میں حبیب خدا آ گئے ہیں. یہ کسی حدیث سے یہ مستفاد ہوتا ہے یہ میں سوچ رہا ہوں کہ کیا منکر نکیر تو کیونکہ بہت وہ کرخت آواز میں اور وہ سوال جواب کریں گے کیا وہ تعظیم کے لیے اٹھوائیں گے کسی کو کہ تعظیم کرو اٹھ کر محبوب خدا تشریف لے آئے یعنی میں یہ سوچ رہا ہوں ہاں مبشر و بشیر ہوں گے پھر اب یہ الفاظ جو ہے اللہ بہتر جانے تعظیم کے لیے کہیں گے اٹھو
نور الحسن لکھی
ہاں وہ بہرحال اپنے بزرگوں کا کلام تو نہیں ہے یہ علماء کا پتہ نہیں کون ہے یہ صاحب اسی طرح وہ جیسے کہ ابھی وہ یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے کہ ہر طرف اجالے اجالے جب اجالا آ گیا تو اندھیرا تو خود ختم ہو چکا ہے اب کس کو کہہ رہیں گے ڈیرے اٹھا لے ظلمت میں اندھیرا یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے کہ ہے ہر طرف اجالے اجالے یعنی کہ یہ اجالا جو ہے نا یہ اندھیرے کا توڑ ہے اجالا آیا اندھیرا رہا نہیں اندھیرا ہوگا تو اجالا کہلائے گا نہیں تو چلو یہ تو ایسا مسئلہ نہیں ہے اتنا بڑا لیکن اس میں تھوڑا میں کنفیوز ہوں مجھے کنفرم پتا نہیں ہے کہ کوئی ایسی روایت ہو کسی روایت سے ایسا کوئی نکلتا ہو مانا کہ نکیرن کسی سے یہ بھی فرمائیں گے کہ اٹھو اللہ بہتر جانے واللہ
اعلم یہ جو ہے یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے
گھر حبیب خدا یہ تو خوشی کا بی بی حلیمہ نے بتایا تو ہوگا یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ میرے گھر میں ہے حدیث بھی ہے کہ ایسا بچہ آیا ہے اس کی یہ برکتیں یہ برکتیں میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے وغیرہ
ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے یہ بھی اصل میں اس کی بھی تعبیر واضح ہو سکتی ہے اس کا بھی معنی واضح ہو سکتا ہے اصل میں آنے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ اب ہونے لگے ہیں یعنی اب ہیں ہر طرف یعنی اب ہونے لگے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے ظلمت کو کہا جانے لگا کہ اب ڈیرے اٹھا لو
اس طرح کی تعبیرات اتنا مسئلہ اس میں نہیں ہے لیکن یہ بھی کہ ہے ہر طرف اجالے اجالے چاروں طرف اجالا ہو چکا یہاں بتیاں ہیں اب یہ کہنا کہ اندھیرے ہٹ جا اندھیرا ہے تو ہٹے گا نا یہ میری
بعض اوقات
کیونکہ اعلی حضرت نے مطلب فقار بھی ہمیں بعض اشعار کر منع کیا ہے کہ وہ فضول ہوتے ہیں کوئی اس کا ڈھنگڑا ہوتا نہیں ہے خالی وہ الفاظ کی وہ ترکیب ہوتی ہے خوبصورت الفاظ پبلک اس میں نعرہ لگاتی ہے مزے دیتی ہے
جو قبر والی بات ہے اس میں اس طرح
یہ
شعرا کے جو اشعار ہیں وہ تو اس طرح کے ہوتے ہیں نا کہ ان کے قدموں میں گروں گا اور میرا دین و ایمان پوچھے تو میں انہیں کی جانب
رہن کرتے ہیں تعظیم میری فداؤں کے تجھ پر یہ عزت ملی ہے.
تو اس طرح کے یہ تخیلات اور یہ تمنائیں اس طرح کی ممکن تو ہیں, کیونکہ باقی رہا قبر کا معاملہ تو وہ تو ویسے ہی غیب والی بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کس طرح ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی علماء نے تفصیل بیان کی ہے کہ پردے اٹھا دیے جاتے ہیں, دیکھا جاتا ہے, خود تشریف لے کر آتے ہیں یا سوال کیا جاتا ہے, بہت ساری اس میں علماء کی جو ہے وہ تفصیل موجود ہے. تو اگر کوئی تمنا کے طور پر اس طرح کرتا ہے کہ اگر یوں ہو.
اللہ بہتر
صلو علی الحبیب.
لوگوں کے کلام میں عام طور پر یوں وہ وسوسے نہیں آتے.
مرحبا جی, سوال
سوشل میڈیا سے سوال ہے.
میں امیل سنت کچھ آپ کے پاس ہے کچھ؟
میرے پاس تو وہ جواب دیجئے ابھی نہیں, تھوڑا
میں سوالات ہم چاہ رہے تھے کہ کافی فیس بک کے بھی سوالات جمع ہو گئے, ریکارڈڈ سوالات بھی ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں, تو سوالات چلائیں.
ذیشان شاہ پوچھ رہے ہیں میت کو قبرستان لے جاتے وقت جنازے کے آگے چلنا کیسا؟
آداب میں سے یہی ہے کہ جنازے کے پیچھے لوگ چلیں, جنازہ سب سے آگے ہو. اگر آگے چلنا ہی ہے تو اتنا دور چلے کہ وہ جنازے کے جلوس میں شامل دیکھنے والے کو نہ لگے.
جی, یعنی ہمارے نزدیک آناف کے نزدیک یہی ہے کہ ادب یہی ہے کہ جنازے کے پیچھے چلے.
جی, آگے چلنا ہے پھر دور دور ہو, یہ بھی لکھا ہے دور ہو کے مطلب ساتھ میں جلوس کے شامل نہ لگے یا اس طرح کا ہے کچھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
زاہد علی کا سوال ہے, شکر خدا کی عادت کس طرح اپنائی جائے؟ رب کی کافی نعمتیں حاصل ہونے کے باوجود شکر کرنا بھول جاتے ہیں.
اس کے فضائل پڑھنے چاہیے, وہ شکر کے فضائل نامی کتاب مکتبۃ المدینہ چھاپی ہے, 150-200 پیج کی ہوگی, تو یہ ضرور لے, سب کو پڑھنا چاہیے. تو پڑھیں گے نا فضائل تو ذہن بنے گا شکر ادا کرنے کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے, یا سیدی یہ ارشاد فرمائیں, کچھ لوگ کولڈ ڈرنکس کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں خاص کر افطار کے بعد ماہ رمضان میں, اور ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہاضمے کے لیے بہتر ہوتی ہے, تو کیا یا سیدی یہ پینا درست ہے؟ کولڈ ڈرنک کے اس کے فائدے ہیں, اور اگر اس کے کچھ نقصانات ہیں تو برائے کرم وہ بھی ارشاد فرما دیجئے.
وہ اپنے رسالے میں لکھے ہوئے کولڈ ڈرنکس, بلکہ ٹھنڈا پانی جو ہوتا ہے نا, سخت ٹھنڈا پانی, یہ بھی مضر ہوتا ہے, نقصان دہ ہوتا ہے. تو کولڈ ڈرنکس میں تو پتہ نہیں کیا کیا الا بلا ہوتی ہے, اب تو نیٹ پر اس کا کافی آپریشن ہوتا رہتا ہے, اس لیے کولڈ ڈرنکس تو نہ پی جائیں. اسی طرح میں تو یہ لال پیلے شربت جو پیتے ہیں میں یہ بھی مطلب منع ہی کرتا ہوں کہ اس کو بھی نہ پیا جائے, اس وقت ہرس ایسی ہوتی ہے کہ بندہ رہ نہیں سکتا, پی لیتا ہے پھر گلا پکڑا گیا, کھانسی ہو گئی, بخار چڑھ گیا, کچھ ہو گیا, تو پھر وہ رمضان شریف کے مبارک دنوں میں ذرا آزمائش زیادہ ہوتی ہے, دل جلتا ہے, عید کے ٹائم پہ ہو گیا تو اور آزمائش. تو بہرا دیکھے ان سے کولڈ ڈرنکس سے تو ہمیشہ بچنا چاہیے. شوگر بم ہے یار, 7 چمچ گلے میں 7 چمچ چینی ہوتی ہے اس میں, تو بہت چینی ہوتی ہے اس میں, ایک بوتل میں جو ڈبا آتا ہے نا شاید 350 گرام کا ہوتا ہے, 250 گرام کا, 250 ml لکھا. تو بہرحال یہ کہ شوگر اس میں کافی ہوتا ہے, چینی کافی ہوتی ہے, تو یہ مطلب نقصان دہ ہوتی ہے. اور اس میں کیا کیا کیمیکلز ہوتے ہیں, وقتی طور پہ سکون ملتا ہے, مزہ آتا ہے بس, پھر وہ نقصان. بوتل یعنی کولڈ ڈرنک کا سب سے بڑا پارٹ حصہ مٹھاس ہے, خاصیت تو چینی یعنی شوگر سے حاصل کی جاتی ہے, یا سکرین سے جو کہ سفید رنگ کا نقلی پاؤڈر ہے, اور چینی سے تقریباً 300 سے لے کر 500 گنا میٹھا ہوتا ہے. یہ سکرین جن بوتلوں میں چینی استعمال کی جاتی ہے ان میں چینی کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے, جیسا کہ فیضان سنت جلد اول صفحہ 712 پر ہے. 250 ملی لیٹر کی ایک بوتل میں تقریباً 7 چمچ چینی یعنی شوگر ہوتی ہے. چینی والی کولڈ ڈرنک پینے سے دانتوں اور ہڈیوں کو نقصان پہنچنے, خون میں شوگر کی مقدار بڑھنے, دل اور جلد یعنی اسکین کے امراض پیدا ہونے کے امکانات بڑھتے ہیں, نیز اس سے موٹاپا بھی آتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا یہ سوال ہے کہ کیا پریوں کا وجود ہوتا ہے؟ اگر پریوں کا وجود ہوتا ہے تو وہ انسان سے شادی کر سکتی ہیں؟
پری کے تعلق سے, پری مرد بھی ہوتا ہے عورت بھی ہوتی ہے, یہ ملفوظات اعلی حضرت نے تو تذکرہ ہے پری کا.
پری خوبصورت جنی کو بولتے ہیں, جنی کو پری بولا جاتا ہے. یعنی مختلف اس کے جزیات بھی موجود ہیں کہ جیسے نکاح کے باب میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے, غسل کے باب میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. تو جو عربی کتابیں ہیں وہاں پہ جنی کے الفاظ ہیں اور اسی کا ترجمہ بحر شریعت وغیرہ کے اندر پری کیا گیا ہے. اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی جو ہے وہ ملفوظات کے اندر پری کا تذکرہ کیا, وہ جنیاں ہی تھی, اور اس کا تذکرہ علی صحابہ کے اندر بھی حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. تو جو جنی ہوتی ہے اسی کو پری بولا جاتا ہے. عمومی
مرد کا بھی تذکرہ ہے ملفوظات میں شاید. اللہ وارد. بہرحال پری کا وجود تو لکھا ہوا ہے کتابوں میں, اور یہ بتا رہے نا کہ یہ جن ہی کی قسم ہے, سمجھو خوبصورت جنی. اب یہ جنی کو دیکھا کس نے خوبصورت اور بدصورت, کیسے پتا چلے؟
یعنی ایک تصور بیٹھا ہوا ہے اس حوالے سے کہ وہ جو پری کا ہے نا دو پر اور وائٹ کلر کے اور یہ اس طرح کے تصور ذہن میں بیٹھے ہوئے. ورنہ جو جنی کا ترجمہ ہے وہ ہمارے یہاں عام طور پر عربی کتابوں میں جنی لکھا ہوا ہے اور اسی کا ترجمہ بحر شریعت کے اندر پری کیا ہوا.
جنی صورت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے, جنات یعنی جن کی عورت جنی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں عرض کیا گیا, حضور کیا جن و پری بھی مسلمان ہوتے ہیں؟ ارشاد ہاں. اور اسی تذکرے میں فرمایا کہ ایک پری مشرب اسلام ہوئی اور اکثر خدمت اقدس میں حاضر ہوا کرتی تھی, ایک بار عرصے تک حاضر نہ ہوئی, جب حاضر ہوئی سبب دریافت کیا, عرض کی حضور میرے ایک عزیز کا ہندوستان میں انتقال ہو گیا تھا, وہاں گئی تھی, راہ میں نے دیکھا کہ ایک پہاڑ پر ابلیس یعنی شیطان نماز پڑھ رہا ہے. میں نے اس کی یہ نئی بات دیکھ کر کہا کہ تیرا کام تو نماز سے غافل کر دینا ہے, تو خود کیسے نماز پڑھتا ہے؟ اس نے کہا شاید رب العزت میری نماز قبول فرمائے اور مجھے بخش دے. یہاں پری کے مرد ہونے کا تذکرہ نہیں ہے, تو میری ہو سکتا کوئی غلط فہمی ہوگی یا کہیں اور پڑھا ہوگا, اللہ بہتر جانے. یہی سمجھ میں آتا ہے کہ پری مانے جنی.
یعنی جزیہ بھی بحر شریعت میں یہی ہے کہ مرد کا پری سے اور عورت کا جن سے نکاح نہیں ہو سکتا.
نہیں ہو سکتا, پری سے نکاح نہیں ہو سکتا.
اعلی حضرت نے کسی شعر میں بھی ذکر کیا ہے پری کا, یا سیدی کیوں نہ زیبا ہو تجھے تاجوری, تیرے ہی دم کی ہے سب جل وگری, ملک و جن و بشر حور و پری. پری کا ذکر کیا ہے.
ماشاءاللہ.
جان سب تجھ پہ فدا کرتے ہیں.
جان سب تجھ پہ فدا کرتے ہیں, کیا بات ہے.
کیوں نہ زیبا ہو تجھے تاج پری, تیرے ہی دم Yeah.
کرتے ہیں
جب تو جوتے پیدا کرتے ہیں.
میں محمد ابراہیم یو کے سے عرض کر رہا ہوں. حضرت صاحب سے سوال ہے, بہت سے لوگ جو تراویح پڑھتے ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں اور جب امام رکوع میں جانے لگتا ہے تو بھاگ کر جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں, اس کے بارے میں شرعی حکم بتائیں.
جو نماز کے لیے جیسے بیٹھے رہتے ہیں کہ امام صاحب رکوع میں جائیں گے تو ہم چلے جائیں گے, تو سستی سے جو بیٹھتے ہیں نا, یہ مطلب ان کا سستی سے بیٹھنا جو ہے نا یہ ناجائز و گناہ ہے, کیونکہ یہ منافقوں سے مشابہت ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى, جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو ہارے جی سے. علامہ شامی رحمت اللہ تعالی نے اس کو ناجائز و گناہ لکھا, مکروہ تحریم میں لکھا, بہار شریعت میں بھی لکھا ہے جائز نہیں اس طرح بیٹھے رہنا. فرضوں میں بھی لوگ کرتے ہوں گے سستی, تو فرضوں میں بھی اس طرح بیٹھے رہنا کہ مطلب امام رکوع میں جائے گا تو شامل ہو جاؤں گا, تو یہ بھی سستی کی وجہ سے اگر بیٹھا ہوا ہے تو گناہگار ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ کو کچھ دکھائیں, آئیے کچھ دکھاتے ہیں.
پانی آتا نا, سبزیاں دیکھ کر منہ میں پانی آتا ہے. اگر نیت کروائے کون کون سبزیاں کھائے گا تو شاید اپنے میں نہیں کھائی جاتی. یہ کیا کرنا ہے, دکھا کر کیا اپنے کوئی
اب دکھا کر چلائیں گے؟ نہیں دکھا کر کیا کرنا ہے, دکھا کر اب آپ نے بتانا ہے کہ یہ ہے کیا.
کل تو بتایا تھا نا میں,
بتایا تھا, لیکن یہ سبزی کے حوالے سے کچھ ہمیں فوائد حاصل ہوں, ہمیں کیسے سبزی کی طرف رغبت ملے. جیسے آپ نے ابھی خود فرمایا کہ منہ میں پانی آیا کیا آیا, لیکن کھاتا کون ہے ابھی, ہم سے تو کچی سبزیاں ہی ہوں, وہ بھی اب آپ کھا بھی رمضان میں بھی دکھا رہے ہیں, سہری نے افطار میں ایک طرف, آپ ابھی ادھر تو مطلب دسترخوان پر تو بھرمار ہے نا, اور ہم دکھا رہے ہیں سبزی نے پھل. اور تو ایسے میں اب یہ کچھ رغبت کیا, کس طرح یہ سبزی کی طرف رغبت ہو؟
نہیں کھانے میں تو اس کی رغبت تھوڑی ہوتی, بہت ہی تھوڑی ہے, کھانا پڑتا ہے, وہ دوا کی طرح کھاتے ہیں.
اب نے ایک دفعہ بہت پیاری بات کی تھی بابا, کہ جب بیماریاں لگتی ہیں نا, اور بیماریوں کے بعد جو اس کے علاج کی جو تکالیف ہے نا,
یہ بھی
اس علاج کی تکالیف سے یہ جو ہے نا, یہ تو تکلیف ہی کیا ہے, مطلب بندہ اگر سمجھ جائے تو بات تو اپنے بہت پتے کی تھی.
یہ ارشاد فرمائیے کہ جس طرح یہ سبزی میں سلاد آپ نے کھایا, تو یہ کھاتے کھاتے ساتھ میں کھانا کھا سکتے ہیں, پہلے سلاد کھانا مکمل کر کے پھر دیگر جو کھانا کھانا ہے وہ کھائیں؟
ہاں, جو مطلب یعنی کہ علاج بالغذا کی ترکیب کر رہا ہے, غذا سے علاج, تو اس کے لیے طریقہ کار یہی ہے کہ وہ پہلے یہ سبزیاں کھائے, جس کا کل بھی وزن ہم نے بتایا تھا انٹو فائیو, سبزیاں انٹو فائیو کھانی ہوتی ہیں, یعنی اگر انہیں جتنا وزن ہے نا تو پر کلو 50 گرام وزن کا, اگر 80 کلو وزن ہے تو 400 گرام سبزیاں, یہ کم از کم 4 قسم کی مطلب اس میں وہ سبزیاں ہوں, جیسے کھیرا ہے, کھیرا ککڑی تو غالباً ایک ہی فیملی ہے, تو کھیرا ہے, ٹماٹر ہے, یہ ککڑی اور کھیرا شاید ایک ہی ہے, کھیرا ہے, ٹماٹر, شملہ مرچ ہے, پتوں والی گوبھی ہے, پھول گوبھی ہے, یہ سب کھا سکتے ہیں جو کھا سکیں غالباً. تو اسی طرح
پودینہ اور
آلو ابلا ہوا کھا سکتے ہیں, کچا نہیں کھایا جائے گا ابو آلو, اور کم از کم چار طرح کی پتیاں ہوں, اور یہ بھی مطلب ہے کہ جیسے کہ 80 کلو وزن ہے اس کا بندے کا, تو کم از کم 80 گرام ہو, چار طرح کی پتیاں 80 گرام, پودینہ ہے, دھنیا ہے, کڑی پتے ہیں, سلاد کے پتے ہیں, اس میں یہ ڈالنی ہے چار قسم کی پتیاں, مجھے یاد پڑتا ہے چار قسم کی پتیاں ڈالنی ہے اگر میں بھولا نہیں ہوں تو, واللہ اعلم. تو بہرحال یہ کہ اس طرح ہم کرتے ہیں, مطلب یہ پتیاں یہ کھائیں. اب کھانا کھانا ہے تو یہ پوری کھانے کے بعد فوراً اب دوسرا کھانا کھائے, گیپ نہیں آنا چاہیے بیچ میں. آپ بولو گے ابھی کھا لیتا ہوں پھر تراوی پڑھ کے میں کھانا کھاؤں گا, تو یہ بڑا گیپ ہو گیا نا, یہ نہیں چلے گا, پھر اس کے وہ فائدہ نہیں ہوں گے. اور جو مطلب علاج کے لیے نہیں کر رہا بلکہ ویسے ہی کر رہا ہے, تندرست آدمی ہے, تو بیماریوں سے تحفظ تو اس میں ہے کہ اس طرح کے ایک امریکی ڈاکٹر کولین کیمبل کی تحقیق کے مطابق 61 بیماریاں کنٹرول ہو سکتی ہیں, یہ اسی سے 61 بیماریاں کنٹرول ہو سکتی ہیں, مثلاً بلڈ پریشر, شوگر, موٹاپا, گردے کے امراض, یورین انفیکشن, میدے کی, پیٹ کی مختلف بیماریاں, السر, قبض, سر میں نزلہ جمنا, پرانا سر درد, جسم کا درد, ہائپر ٹینشن, ڈپریشن, جگر کی بیماریاں وغیرہ. تو اس طرح اس کے فوائد ہیں مطلب, اور ہے, اور ہے مطلب تجربہ ہے, فائدے ہیں اس کے الحمدللہ. تو اس کو اگر اپنا ہے اور عمر بھر چلائیں اس کو تو انشاءاللہ بہت ساری بیماریوں سے بچے رہیں گے. قبض ہونے کا تو کوئی اس میں تصور بھی نہیں ہے, پھر بہت مشکل ہے, سمجھ میں نہیں آتا قبض کیسے ہو, کولیسٹرول کیسے جائے, جب یہ دھکا مار مار کے بھگا دیں گے بہت ساری بیماریوں کو, شوگر کیسے جائے گا یہ کھانے سے, یہ کھاتا رہے گا تو شوگر ہونے کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی. تو یہ دوپہر کو بھی جیسے کھانا ہے تو یہ پہلے سبزیاں کھائے, اس کے بعد کھانا کھائے لنچ, پھر ڈنر کرنا ہے پہلے سبزیاں کھائے پھر ڈنر کر لے, جو بھی جو گھر کا کھانا ہے یہ کھا لے, اللہ کرے گا تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا.
لنچ اور ڈنر
یہ بتائیے کہ جیسے آج کا ذرا رمضان شریف ہے تو اگر افطار میں پہلے سبزیاں کھا لیں اور پھر کباب سموسے یہ سب اجازت مل جائے گی؟
دیکھو اب سر میں سر دیوار میں ماریں گے تو آپ بولو کہ میں کپڑا مضبوطی سے لپیٹ لوں تو پھٹے گا کہ نہیں پھٹے گا, ٹرائی کر لو. تو کباب سموسے کھانے, پراٹھے کھانے, پیزے کھانے, اور یہ اچرے کچرے آپ کھائیں بولے یہ پودینے کی پتیاں سب کو ریس کرا دیں بھگا دیں تو یہ ذرا مشکل ہو جائے گا, اس کا تجربہ کرنے پھر پتا چلے گا. تمہارے لیے کہ تلی ہوئی چیزیں تو ویسے ہی نہیں کھانی, کباب سموسے پکوڑے, کبھی انسان ہے دل کرتا تو ایک آدھ پیس کھا لیا, یہ جو بے دردی سے کھاتے ہیں نا یہ ویسے ہی نقصان دے, چاہے سبزیاں کھائیں یا نہ کھائیں. اور یہ رمضان شریف ہی میں نہیں, اس کے علاوہ بھی تلی ہوئی چیزوں سے جتنا بچیں گے, بلکہ یہ جو علاج جو کرتے ہیں علاج بالغذا, ان لوگوں کے یہاں تو ویسے پکی ہوئی چیزیں بھی کم سے کم کھانی ہوتی ہیں, جتنا پکی ہوئی چیزیں بچ سکتا ہے بچے. تو جب پکی ہوئی چیزیں کھانے سے وہ بچنا کیا کہہ رہے, تلی ہوئی چیزیں جو کہاں ان کے ہم الاؤڈ ہوں گی.
بابا سلاد پہ لیمون نہیں چھوڑ سکتے,
سلاد لیمون نہیں چھوڑ سکتا ہے, کالا نمک ضرورتاً چھڑک سکتا ہے,
پیاز ڈالنے کے حوالے سے آپ کیا؟
پیاز کچی پیاز کا میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ منہ میں بدبو کرے گی. اس کے فوائد ہیں اپنی جگہ کچی پیاز وغیرہ ڈالیں گے تو, مگر مشورہ ہے کہ نہ ڈالیں تاکہ آپ یا واجد و بسم اللہ وغیرہ پڑھ سکیں.
سوال آیا ہے کہ آج کل سبزیاں بھی تو گندے پانی سے اگائی جاتی ہیں, تو کیا یہ بھی فائدہ دیں گی؟
یہ جو جتنی بھی پیداوار ہے اصل کھاد میں مین عنصر تو گندگی ہے. اب تو وہ خوبصورت سفید سفید کیمیکل ڈالتے ہیں, وہ کھاد آرٹیفیشل کھاد. یہ جو گندگی ہوتی ہے نا مین گندگی انسانی, یہ اس کے حساب سے بہترین غذا ہے. تو یہ بہرحال مٹی جو ہوتی ہے اس میں یہ مکس ہوتی ہے. یہ جو گندا نالا ہوتا ہے نا, آپ نے گٹر بغیچہ سنا ہوگا اپنے باب المدینہ میں, یہ جہاں مطلب یہ جمتا ہے نا وہ کھاد تو بکتی ہے, قیمتی ہوتی ہے, قیمتی ہے جب یہ بکتی ہے. تو ایک تو ہوتا ہے آرگینک, تو آرگینک غذائیں جو ہے نا یہ انہی اصل کھاد کی بنی ہوئی ہوتی ہے, اصل کھاد میں اگائی جاتی ہیں جو مہنگی ہوتی ہیں, اور باقی آرٹیفیشل کھاد کی اس کے مقابلے میں سستی ہوتی ہے. اب یہ کہ ہے درحال ملاوٹ کا دور, دھوکے کا دور, آرگینک دے گا کون؟ آرگینک ملتی ہے, یہاں بھی ملتی ہے, اور مدینہ میں بھی سنا ملتی ہے, سپر مارکیٹوں میں جو بڑی بڑی مارکیٹیں ہوتی ہیں اور ان میں ملتی ہوں گی آرگینک. تو جس مارکیٹ کا ایک معیار ہوگا نا اچھا, اس میں ہو سکتا ہے کہ اوریجنل مل جاتی ہوگی, باہر ملکوں میں بھی مل جاتی ہے.
ڈاکٹر صاحب کچھ پلس کرنا چاہ رہے ہیں؟
یہ جو یوریا بنایا جاتا ہے فصلوں میں ڈالنے کے لیے, وہ بیسیکلی اسی چیز سے تو بنتا ہے, انہی چیزوں سے تیار ہو کے جو فصلوں میں استعمال کیا جاتا ہے.
جب یہ چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں نا, ان کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے, وہ ڈیکمپوزیشن کا پروسیس کہلاتا ہے. وہ پروسیس ہو جاتا ہے تو وہ یوریا بن جاتا ہے. اب یوریا لے لیا گیا تو یوریا پھر یہ فصل وغیرہ کے لیے فائدہ مند,
مگر وہ ایک آرٹیفیشل کھاد ہے.
وہ آرٹیفیشل والے لیتے ہیں, لیا کنسپٹ یہیں سے
ٹھیک
بنتا ہے, وہ یوریا اسی سے ہی ہے.
آپ کی ایلوپیتھک بھی اوریجنل چیزوں سے دوائیں بنتی ہیں
جی,
اور آپ لوگ بولتے ہیں نقصان کرتی ہے. تو اسی طرح یہ یوریا جو ہے نا, اس میں بھی آخر اس کی پروسیسنگ ہے, ایک اس کا بھی مطلب عمل ہے جس میں مطلب چینجز آ جائے گی. وہ جو اصل کھاد ہے, ورنہ تو آرگینک نہ ہوتی نا, کہ اصل کھاد اصل ہے, نقل کھاد نقل ہے. بہترین بریانی ہم کھاتے ہیں وہی چیز جب چھٹی کرتی ہے, اس کی صورت ہی الگ ہوتی ہے نا, احکام بھی اس کے الگ ہوتے ہیں. پانی پیتے ہیں اس کے احکام بھی الگ ہو جاتے ہیں. تو یہ یوریا, مجھے میں نے پڑھا تھا آرٹیکل بہت پہلے, کہ جیسے آم ہے نا, پہلے تو آم ہم نے دیکھے بچے تھے نا, مٹکی میں آم آتے تھے اتنے اتنے, اب یہ آم بھی بم کی طرح ہو گئے. اب یہ وہی یوریا اور طرح طرح کے کیمیکل سے یہ پھلاتے ہیں. آم کیا, میں نے اتنے بڑے بڑے تربوز دیکھے بندہ اٹھا بھی نہیں سکتا, میرے حساب سے ہلا بھی نہیں سکتا. او اتنا بڑا من یا منو کا تربوز, اب یہ پتا نہیں کون لیتا ہوگا. کوئی ایسے رمضانوں کے موقع پہ بکتے ہوں گے جو مسجدوں میں کھلاتے ہیں مطلب افطاری. تو یہ یوریا سے اور یہ ترکیبیں کرتے ہیں لوگ. میں نے آم کا پڑھا تھا کہ اس طرح کی کھادوں سے یہ ڈالتے ہیں اور اس سے کینسر کا اندیشہ رہتا ہے. اسی طرح ایک ڈاکٹر نے بہت پہلے مجھے کہا تھا, اب تو وہ ڈاکٹر کافی ایجڈ ہو گئے ہوں گے, کہ یہ کینسر جو نا یہ اس آرٹیفیشل کھاد کا تحفہ ہے, کہ اوریجنل غذائیں ہم کو ملتی ہی نہیں ہے, اوریجنل کھاد کی غذائیں. تو اب آرگینک کا ایک سلسلہ چلا ہے دنیا میں اور کھانے والے کھا رہے ہیں, اناج بھی ملتا ہے آرگینک, دالیں بھی ملتی ہیں, چاول بھی ملتا ہے, سبزیاں بھی ملتی ہیں, فروٹ بھی ملتے ہیں آرگینک. اب اللہ بہتر جانے, آپ جیسے آپ لوگوں کا بھی ماشاء اللہ اپنی معلومات ہے, جیسے رہنمائی فرمائے. نقلی اور اصلی میں فرق تو اندر اسٹوڈنٹ ہوتا ہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد. آپ کیا فرماتے حضور سبزی اور پھل کے حوالے سے جو دو دن سے ہمارا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے؟ مائک کھولنا پڑے گا.
سبزی اور پھل کے حوالے سے تو اب یہ ریکمینڈیڈ ہے, جسے بھی یہ پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنی ڈائٹ کے اندر سبزیوں کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. اگر ایک ایک سبزی کی کمپوزیشن اگر ہم اسٹڈی کریں یا پڑھیں تو اس کے اپنے اپنے وٹامنس ہیں, منرلز ہیں. اب جیسے جو گرمی کے اندر سبزیاں آتی ہیں ان کے اندر پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، وہ اسی مقدار کے ساتھ موجود ہوتی ہے جو گرمی کے اندر ہمارا الیکٹرولائٹ ضائع ہو رہا ہوتا ہے. سبزیاں کھانے کے جو ایک میجر جو سب سے بڑا جو فائدہ ہے اس کے اندر فائبر بہت مقدار کے اندر ہوتا ہے، اور فائبر جن ڈائٹوں کے اندر کم ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ قبض کی بیماریاں اور جو شریانوں کی بیماریاں، بلڈ پریشر کی بیماریاں یہ زیادہ ہونے کا رسک ہے. اور سبزیوں کے اندر پوٹیشیم کی کمپوزیشن بھی زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو دل کے امراض ہیں بالخصوص بلڈ پریشر اور اس طرح کے امراضوں میں پوٹیشیم ملتی ہے اور سیفٹی ہوتی ہے. ایک اسٹڈی ہے 25 سال پرانی، اس پہ اسٹڈی کیا گیا، ہر لوگوں کے پیٹرن کا کھانے کا اسٹڈی لیا گیا. وہ لوگ جو زیادہ تر سبزیوں کا استعمال کرتے ہیں ان کے اندر دل کے امراض، فالج کے امراض، ان کے امراض کا ہونے کا رسک بہت زیادہ کم ہے. جو لوگ زیادہ تر گوشت اور اس طرح کی ڈائٹ کے اوپر رکھتے ہیں وہ ان کے اندر یہ رسک زیادہ آئیں گے.
ایسے ممالک پائے جاتے ہیں دنیا میں
جی بابا
کہ جہاں سبزیوں کا استعمال زیادہ ہے
جی،
گوشت کا انتظام استعمال برائے نام ہوتا ہے اور غذاؤں کا استعمال برائے نام، ڈاکٹروں کا آتا پتا کم ہوا، ایلوپیتھک اور یہ سے دور رہتے ہیں لوگ
جی،
تو 100-125 سال تک وہ جیتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں. اور ہیں ایسے ملک دنیا میں
جی بابا
جہاں یہ انتظامات ہیں سبزیوں کے اور لوگوں کا ذہن ہے وہاں سبزیاں کھانے
بھی اور دالیں بھی، دالوں کے بھی اپنے فائدے ہیں
جی.
اور سبزیاں جو جس طرح بھی آپ نے ابھی ہم نے دیکھا یہ اس فارم میں کھائیں گے تو اس فارم میں کھانا سبزی زیادہ فائدہ مند ہے بنسبت اس کے اس کو بوائل کریں یا کک کریں یا ویسا کریں، اس میں جو ان کے فائدے ہیں، منرلس ہیں، وٹامن ہیں، انہیں ضائع ہونے کا رسک ہے.
اچھا پھر بوائل کرنے کے بھی اصول ہیں
جی
کہ بھائی اتنی ہیٹ اس کو ملنی چاہیے، تو اب اس کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا، تو چولہا جانے پتیلی جانے.
سبزی کا جوس آپ کو یاد ہوگا بنتا تھا جس میں کچی سبزیاں ہوتی تھی، پھر اس کا پانی اور یہ ایک سوپ بنتا تھا، سبزیوں کا سوپ. تو یہ اگر سبزی، یہ جو سبزیاں آپ ارشاد فرما رہے ہیں یہی سبزیوں کا اگر سوپ بن کر، یہ سوپ کے ساتھ اگر یہ سبزیاں لے لی جائیں، تو ڈاکٹر سلمان بھی کچھ ہل جل فرما رہے ہیں، آپ بھی وہاں کچھ ارشاد فرما رہے ہیں.
میں ایسے بھی اس پہ عرض کر رہا تھا، آج کل ایک نئی تھراپی شروع ہو چکی ہے، وہ ڈیٹاکسیفیکیشن تھراپی ہے. ڈیٹاکسیفیکیشن تھراپی کو یہ بولا جاتا ہے جیسے ہمارے جسم کے اندر فری ریڈیکل یا اس طرح کی چیزیں جمع ہوتی گئیں، یہ ڈیٹاکسیفیکیشن دو ہی صورتوں میں ختم ہو سکتی ہے. ایک تو اگر آپ روزے کی حالت میں ہوں، ایک روزہ رکھتے ہیں یا روزے کی حالت میں ہوں گے تو فری ریڈیکل آپ کے جسم میں سے ختم ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کی باڈی ریجنریٹ ہو رہی ہوتی ہے، یعنی بہتری کی طرف آتی ہے. اب یہ سبزیوں کا جو جوس آپ نے بتایا، سوپ بنا، جوس بنا لیتے ہیں، جوس بنا لیتے ہیں، تو یہ جوس اب بکتا ہے. اب یہ آ گیا پروموٹ،
میں جوس کی طرف آپ کو، میرا سوال جوس کا نہیں ہے، یعنی کہ سبزیاں ہوں گی یہ اس کا ہوگا سوپ،
صحیح
پانی جیسے ہوگا، لیکن وہ سبزی جیسے سبزی ڈال کر کچی سبزیاں اس کو پانی میں ڈال دیا اور اس کا سوپ بنا لیا،
جس طرح مرغی کا غسالہ ہوتا ہے چکن کا سوپ.
تو یہ ایسے بہت اچھی تھراپی، اس کو بولتے ہیں ڈیٹاکسیفیکیشن تھراپی،
یہ وہی ہے،
یہ وہی ہے.
اچھا اچھا، اسی تعلق سے کال ہے
جی، فرمائیں.
سبزی کو اس طرح لیا جائے جی.
میں یہ عرض کرنی تھی کہ یہ تمام سبزیاں جو فرما رہے ہیں ان کو سب کو اکٹھا کر کے بلینڈ کر کے اس کو لیکوڈ بنا کے لے سکتے ہیں کہ یہ اس کو کھانا ہی ضروری ہے
جی.
اس کا مطلب یہ ہے کہ جوس کا بھی طریقہ ہے مطلب، لیکن یہ جو جیسے میں سبزیاں کھاتا ہوں جو آپ دیکھتے ہیں، ان سب کا بالکل وہ جوس بنا کر پیئیں گے تو وہ فوائد حاصل نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو. ان کے مطلب طریقے ہیں، اب جیسے وہ پتوں، یہ گرین جوس، انہیں اس کا ایک طریقہ یہ کہ 4 طرح کی پتیاں 50-50 گرام لے لیجئے، مثلاً ہرا دھنیا، پودینہ، کڑی پتا، سلاد کے پتے، پالک کے پتے بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن جس کو کڈنی سٹون یعنی پتھری ہو گردے کی، یا کڈنی یعنی گردے کا کوئی پرابلم ہو، مرض ہو، وہ پالک کے پتے نہ ڈالیں. اگر 4 قسم کی پتیاں نہ مل سکیں تو دھنیا پودینہ کے ساتھ 100 گرام لوکی شریف، کدو شریف، اور 100 گرام کھیرا شامل کر لیں، جسے یوریک ایسڈ کا مسئلہ ہو یا گردے میں پتھری ہو وہ لوکی شریف کھیرے کے ساتھ، لوکی شریف اور کھیرے کے ساتھ سیب یا ناشپاتی یا امرود کو بھی شامل کر لے اس جوس میں، اور چار سے زیادہ پتیاں لے تب بھی ارج نہیں ہے. تو وزن اندازے سے نہیں بلکہ جو وزن بیان کیا اس کو ترازو سے تولنا ہوگا. باورچی خانے کے ترازو آتے ہیں چھوٹے چھوٹے مخصوص، وہ رکھنا چاہیے، اس سے تول لے. پھر ان پتوں کو ایک گلاس میں پانی میں ڈال دیجئے، اس میں 10 گرام ادرک، تھوڑا سا کالا نمک ڈالیے اور آدھا لیمو نچوڑ لیجئے. پھر یہ سب جو ہے اس کو گرینڈ کر لیجئے اور باریک کپڑے سے چھان دیجئے. اب اس کے پینے کا طریقہ یہ کہ صبح ناشتے سے پہلے یا افطار میں کھانے سے پہلے، رمضان شریف میں جیسے یا روزہ ہو، تو روزہ ہے تو اس کے 3 گھونٹ لے لیجیے اور افطار کر لیجئے، سارا نہ پیئے. بہرحال یہ کہ اس جوس میں یہ احتیاط کرنی ہے کہ پانی کی طرح ایک ساتھ نہیں پینا، بلکہ 15 منٹ میں تھوڑا تھوڑا کر کے پینا ہے، ورنہ پیٹ میں خرابی ہو سکتی ہے. اس کے اپنے فوائد.
مجھے معلومات مل گئی اس میں، یہ کہ منہ کے چھالے اور معدے کی گرمی وغیرہ اور قبض وغیرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں اور سر درد کی، اس جوس سے یہ بھی فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ وہ کنٹرول ہو جاتے ہیں.
شوگر
کے حوالے سے بھی مفید ہے، اور بھوک نہ لگنا اس میں بھی مفید ہے.
ہاضمے اور بھی کئی بیماریوں سے پروٹیکشن بھی حاصل ہوگا انشاءاللہ.
جب پہلی مرتبہ میں نے پیا تھا، تو پہلی مرتبہ میں نے اس کو استعمال کیا تو کئی سالوں کے بعد، بھوک تو ویسے لگتی تھی، کئی سالوں کے بعد ویسی وہ چمکدار بھوک لگی تھی کہ جیسے وہ پالش نہیں کیا جاتا کسی چیز کو، اس طرح گویا کہ میدا پالش ہوا اور بھوک ٹھیک ٹھاک اسی جوس پینے کے بعد لگی تھی.
جی ڈاکٹر صاحب،
پالش کیسے ہوتا ہے، کتنی بار میں ہوتا ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن بھوک بہت لگی ان کو.
اب پیٹ کا قفلے میں دینا مزہ دے گا نا، اب بھوک سے کم کھائے بندہ.
ہاں بہت اچھی چیز ہے یہ جو بیان کی گئی انشاءاللہ.
جی ڈاکٹر کامران،
اس میں جو ابھی آصف بھائی نے فرمایا ہے کہ بھوک بہت لگی ہے ان کو، تو جیسے باپا نے ابھی اس میں فرمایا تھا کہ جیسے ہی آپ سلاد وغیرہ استعمال کریں تو فوراً کھانا کھا لیں آپ، تو اس میں ایک حکمت یہی نظر آتی ہے کہ اگر آپ اس کو ڈیلے کریں گے تو آپ کی بھوک یقیناً بڑھے گی، تو آپ کے وہ سبزی کھانے کے فوائد حاصل نہیں کر پائیں گے، بھوک بڑھ جائے گی تو پھر لامحالہ پھر آپ زیادہ کھانا کھا لیں گے تو پھر وہ اوور ایٹنگ کے زمرے میں چلے جائے گا، تو پھر آپ کو اس کا فائدے کی جگہ نقصان ہو سکتا ہے. تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ ساتھ ہی اس کے ساتھ لا لیں، جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ آپ سبزی لیں یا فروٹ لیں، اس کے فوراً بعد کھانا کھا لیں، گیپ نہ کریں. تو اس میں ایک
فروٹ کے بعد نہیں ہے نا، سبزی کے بعد ہے، سبزی کے بعد کھانا ہی نہیں ہے.
یہ قیاس ہے، یہ اس کے ماہرین بتا سکتے ہیں کہ اس کی کیا حکمت ان لوگوں نے وہ طے کی ہے، کیوں کیا ہے. کھانا متصل کھانا ہے
سبزی کے بعد. میں اس میں یہ بات کر رہا ہوں کہ سبزی بیسیکلی اپیٹائزر کا کام کرتی ہے، جیسے اب آپ کہیں جاتے ہیں تو وہ بھوک چمکانے کے لیے آپ کے سامنے کچھ سلاد وغیرہ رکھ دیتے ہیں کہیں پہ بھی،
اسٹارٹر
جس کو ہم کہتے ہیں وہ دے دیتے ہیں، تو وہ اپیٹائزر کا کام کرتی ہے. تو اگر آپ وہ فوراً گیپ کر دیں گے، 15-20 منٹ کا 25 منٹ کا گیپ کر دیں گے، تو آپ کی بھوک بڑھ جائے گی یقیناً، لیکن اگر آپ سبزی کے فوراً بعد وہ استعمال کر لیتے ہیں، کھانا وانا کھانا شروع کر دیتے ہیں، تو یقیناً آپ بھوک سے کم کھانا کھائیں گے اور اس میں آپ کم ہی پیٹ کے اندر گزر جائے گی.
مجھے لگتا ہے کہ امیر حسن کا تجربہ شاید اس کے کچھ خلاف جا رہا ہے.
سبزیوں کو ایک دم زود ہضم نہ سمجھا جائے، زود ہضم نہیں ہوتی ہے یہ، میں سمجھ سکا ہوں، یہ مطلب کچروں کو دھکے مارتی ہے، بگاتی ہے
فائبر
خود اپنا، اس کو مطلب یعنی کہ ہضم ہونے میں یہ بھی تھوڑا وقت لیتی ہے، 15 منٹ میں ہضم ہو جائے اور بھوک چمک جائے اور پیزے پراٹھے نگل لے بندہ جوش میں آ کر، اس کا چانس نظر نہیں آ رہا. اچھا یہ جوس ہے نا، یہ بغیر چھانے بھی پی سکتے ہیں، چھاننا ضروری نہیں ہے، بلکہ چھاننے سے تو کئی اجزاء اس کے چلے جائیں گے، بغیر چھانے بھی.
بعض وقت وہ جھاگ وغیرہ شاید اوپر بن جاتی ہے، تو چھانیں گے تو وہ جھاگ شاید الگ ہو جاتی ہے، اس سے وہ نفس کو پینے میں رکاوٹ کم ہوتی ہے،
آسانی پینے میں.
ہمارے یہ ارشاد فرمائے کہ اب جیسے بندہ ٹھیک ہو گیا, اس نے علاج بالغذا کر لیا, پیٹ وغیرہ سب ٹھیک ہو گیا, اب تو پیزا وغیرہ کھا لے نا.
اب یہ کہ پھر اگر بے اعتدالی کرے گا, بد پرہیزی کرے گا, دوبارہ کورس کرنا پڑے گا. ظاہر انڈرسٹوڈ ہے, تو یہ ہر دوا کا ہے کہ کوئی دوا سے گارنٹی تھوڑی کہ اب زندگی بھر اس کو وہ بیماری نہیں ہوگی, اسی کی تو کوئی گارنٹی نہیں دے گا. تو اس لیے مطلب یہ کہ اپنی غذاؤں میں ان چیزوں کو شامل رکھا جائے. اگر اسی طرح یہ جس طرح میں نے عرض کیا پھلوں اور سبزیوں کو اگر آپ خدمت کا موقع دیں گے نا, تو انشاءاللہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے گا, مجھے بڑی امید ہے اس سے. دیکھو آپ کو جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ 30 سال سے پہلے فائدہ بالکل کوئک سروس, اور 30 سال کے بعد جو عمر بڑھے گی تو فائدے میں کمی آتی رہے گی. تو میں نے اپنا کہا تھا کہ میری عمر 70 سے بڑھ گئی تقریباً, تو ظاہر ہے یہ فائدہ آستے آستے ہوگا, کم ہوگا فائدہ اس عمر میں, راستہ بھی ہوگا اور کم بھی ہوگا. لیکن انشاءاللہ ہمت نہیں ہاریں گے, لگا ہوا ہوں میں بھی, میں بس اطمینان سے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. اللہ کی رحمت ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہی ہوں نا یار, اللہ کا کرم ہے, بس بیٹھا رہا ہوں, دین کی خدمت کرتا رہا ہوں, آپ کو مدنی پھول دیتا رہا ہوں. یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ فائدہ کم ہوگا, ایسا نہیں ہے, فائدہ دیر میں ہوگا. چلو ان کی مان لیتے ہیں,
یہ
ہوگا دیر میں ہوگا فائدہ.
یہ جو جوس
دیر میں ہونا کم فائدہ ہوگا نہیں کہلائے گا,
کم فائدہ ہونا اور ایک دونوں فرق ہے نا.
ڈیوریشن جیسا آپ فرمائے, جوان بیٹے کی ماننا چاہیے.
میں نے یہ بھی
جبکہ بات غلط نہ ہو تو میں ہو سکتا بھول گیا ہوں گا, فائدہ دیر میں ہوتا ہے, صحیح مت کہنا چاہیے. جی جی ہاں, جزاک اللہ, فائدہ دیر میں ہوتا ہے.
یہ ارشاد فرمائیے کہ
عمر کے ساتھ ساتھ
یہ جو جوس بنے گا اس کو تھوڑا ذائقہ دار بنانے کے لیے, اگر شوگر نہ ہو انسان کو تو گڑ وغیرہ تھوڑا ڈال سکتے ہیں ذائقہ.
شوگر نہ ہو تو گڑ بھی ڈالے, کھجوریں ڈالے, دو ایک کھجوریں ڈال دے, 3 کھجوریں ڈال دے, ایسا ٹیسٹی ہو جائے گا یار کھجور ڈالنے سے. شہد بھی مطلب غذا ہی ہے, جو اصل شہد ہو اصل, تو یہ بھی علاج بالغذا میں یہ بھی منع نہیں ہے. لیمو نچوڑنا یہ منع نہیں, لیمو بھی یہی غذا ہے, نیچرل چیز ہے, اس میں کوئی پکانے پکونے کا مسئلہ نہیں ہے. آم یہ بھی مدینہ ہو, آرگینک ہونا تو زیادہ فائدہ ہے, آرگینک تو بہت مہنگا ملے گا اور پھر بھی اصلی ملے اس کا بھی مشکل ہے تھوڑا ہمارے یہاں. تو انڈرسٹوڈ ہے کہ کوئی ایسی واضح پہچان بھی کہاں سے بندہ لائے. میں اتنے بڑے بڑے جو کر دیتے نا آم, اور یہ خوبصورت چمکدار ادرک دیکھے, چمکدار خوبصورت, اور اے مرجایا مرجایا سا ادرک, دونوں میں فرق ہو سکتا ہے. مرجایا جو ہے یہ جو کمزور سا, یہ اصلی ہو. سنا لہسن خوبصورت گٹھے, اور وہ لہسن جو کلیاں چھوٹا سا گٹھا, یہ ہو سکتا ہے چھوٹا گٹھا یہ اصل ہو. لیکن یہ اس کے بھی مجھے کوئی کنفرمیشن نہیں ہے.
برسوں گزر جاتی ہیں, مطلب اسلامی بہنیں پکاتے 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 ان کی زندگیاں نکل جاتی ہیں. بعض اوقات ان کو وہ چیزیں نہیں پتا ہوتی, سمجھ نہیں پڑتی کہ کیا چمکیلا نے کیا بغیر چمکیلا, تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہوگی.
تیزاب سے دھوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں.
ان کو کیوں نہیں پتا ہوتا ہوگا,
تو پتا ہو بھی تو کچھ نہیں ہوتا. ہاں یہ عام کچھ نہیں ہوتا. اب پتا مدنی چینل میں جو گفتگو ہو رہی ہے, جو سنتا ہوگا اس کو سمجھ تو پڑتی ہوگی. اب تو یار نیٹ پر ہی ہر طرح کی معلومات ہوتی ہے, لیکن اب یہ بھی پرفیکٹ نہیں ہوتی. اعتماد تو آنکھیں بند کر کے نہیں کر سکتے.
آپ کی ان تمام تر معلومات کے پیچھے اگر ذاتی طور پر استعمال کرنا ہو تو آپ اس میں کیا کیا احتیاطیں فرماتے ہیں؟
میں بازار جاتا ہی نہیں.
نہیں, مثال کے طور پر آپ کو کسی چیز کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ اس کے یہ یہ فوائد ہیں اور یہ استعمال کرنا چاہیے, کھانا چاہیے, کوئی ایسی معلومات فراہم ہو گئی آپ کو, کوئی ایسا پیکج مل گیا کہ جناب یہ چیزیں لے تو یوں ہو جائے گا, تو آپ سن کر کھا لیتے ہیں استعمال میں لے لیتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی احتیاطی کچھ تدابیر بھی ہیں آپ کے پاس، کوئی معلومات یا مشورے وغیرہ کے ساتھ اب آگے بڑھتے ہیں؟
جیسی چیز جیسا موقع، میں خاص کر مطلب حکمت کی طرف میرا زیادہ رجحان ہے اپنے علاج کے تعلق سے، ویسے میں نے حکمت پڑھی نہیں ہے، تو میں اپنے خلیل بھائی سے زیادہ تر اپنے نظر آتے رہتے ہیں، ان سے مشورہ کر دیتا ہوں، یہ مشورہ دیتے ہیں یا ضرورت اپنے استاد سے پوچھ کر بتاتے ہیں، اور ان کی سروس فاسٹ ہے میرے حق میں، تو اللہ ان کو برکت دے. اب تو یہ ماشاءاللہ حکیم بن بھی گئے، انہیں آخری پیپر دے دیے، اب جب سند ملے اور ان کے حکیم صاحب ان کو حکیم قرار دیں تو یہ حاضر طبیب حاضر بن جائیں گے انشاءاللہ. علاج بالغذا پر بھی میں نے عرض کیا کہ اس کو بھی تم کرو یار، اور طبیب حاضر اس کے بھی بن جاؤ، انہوں نے ہاتھوں فرمایا اور کوشش میں بھی لگے ہوئے، اللہ قریب بہتر فرما دے گا.
آمین. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ ہے شریعت و طریقت کا، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.